نبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى آخر يوم الدين. آج ہمارا سلسلہ گفتگو اس مرحلے کے اوپر آ پہنچا کہ جہاں سے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا آغاز ہو رہا ہے. اگر کہ آئندہ کی جو تقاریر جو ہماری آخری تقاریر ہوں گی اس سلسلے کے امام زمانہ سے متعلق ہوں گی, لیکن در حقیقت آج جو سیرت ائمہ کے سلسلے کے پہلے حصے کا اختتام, آج جس امام کا تذکرہ, اس امام ہی کے دور سے ہمیں غیبت امام کا عادی بنایا جا رہا ہے, اور اس اعتبار سے گیارہویں امام کا دور اہم ترین دور, خاص طور پر ہمارے لیے اس زمانے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے میں. اور جیسا کہ آپ اصل گفتگو سنیں گے کہ گیارہویں امام کا ہم سب کے اوپر ایک انتہائی عظیم احسان ہے, اور اگر گیارہویں امام باوجود اپنے تمام عرصہ امامت کو قید خانے میں گزارنے کے اس قید کی حالت میں ہماری اصلاح, بہتری, ہدایت اور سیدھے راستے پر قائم رکھنے کا ایک انتظام نہ کر جاتے تو شاید ہم میں سے آج اکثریت اپنے امام کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے جاہلیت کی موسمر تھی. لیکن تفصیل ابھی گفتگو میں آتی ہے. سب سے پہلے تو گیارہویں امام کا ایک مختصر سا تعارف, اور اس کے بعد ان حالات میں گیارہویں امام کی سیرت کہ جن حالات میں دسویں امام نے زندگی گزاری تھی اور دسویں امام کی امامت اختتام تک پہنچی. ہمارے گیارہویں امام کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی, اور اس وقت سلسلہ امامت میں صرف دسویں امام حیات. بعض علماء نے, جن میں علامہ مجدی شامل ہیں, 8 ربیع الثانی کی تاریخ کی تحریر فرمائی, اور 8 ربیع الاول 2607 ہجری کو گیارہویں امام کی شہادت سامرہ کے اندر واقع ہوئی. 28 سال کی کل عمر مبارک ہے ہمارے گیارہویں امام, جس میں سے 22 سال وہ تھے کہ جو دسویں امام کی امامت میں گزرے. 232 ہجری میں ولادت ہوتی, اور 3 رجب 254 ہجری تک جب تک دسویں امام کی امامت جاری, گیارہویں امام اپنے والد کی امامت میں زندگی گزار رہے تھے, اور 3 رجب 256 ہجری سے 8 ربیع الاول 260 ہجری, تقریباً 6 سال کے قریب وہ عرصہ ہے جو ہمارے گیارہویں امام کی امامت کا زمانہ پر عرفا تھا. ہمارے گیارہویں امام نے اگر کہ سب سے کم عمر ہمارے نویں امام کی ہے صرف 25 سال, اور اس کے بعد دوسرا مقام آتا ہے گیارہویں امام کا 28 سال کی عمر, لیکن امامت کا سب سے کم پیریڈ, امامت کا سب سے کم عرصہ, سب سے کم عرصے کے لیے مدت امامت وہ گیارہویں امام کی ہے صرف 6 سال, ورنہ اور کسی امام کی مدت امامت اتنی مختصر نہیں, بلکہ 10 سال سے کم کسی کی مدت امامت بھی نہیں ہے سوائے ہمارے گیارہویں امام. تو مدت امامت سب سے مختصر, اگر کہ عمر مبارک نویں امام کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے مختصر. گیارہویں امام کی ولادت کے بعد ان کا نام حسن رکھا گیا, اور یہ سلسلہ معصومین دوسرے امام ہیں جن کا نام حسن رکھا گیا, ایک ہمارے دوسرے امام اور دوسرے ہمارے گیارہویں امام. روایات سے یہ ظاہر ہوتا کہ جب گیارہویں امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت دسویں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پیغمبر اسلام کی طرف سے یہ حکم پہنچا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کا نام حسن رکھوں. اور یہ روایت اتنی مشہور روایت کہ امام زمانہ کے والد کا نام حسن ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے دوسرے امام کی اولاد میں امام زمانہ کو تلاش کرنا چاہا, اور ایک پورا فرقہ بن گیا اسی تلاش کی وجہ سے. تو گیارہویں امام کا نام وہ نام ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے حکم سے رکھا گیا, اور گیارہویں امام کی کنیت ابو محمد. ابو محمد بھی ہمارے دو اماموں کی سنیت. گزشتہ تقریر میں یہ سنیت کی بات آ رہی تھی. آپ میں سے اکثر کو مسائل کی، تاریخ کی، اخلاقیات کی، حدیث کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوتا. اس اعتبار سے ان مسائل کو بھی حل کرتے چلیں تاکہ یہ گفتگو تمام اعتبارات سے مکمل. ہمارے یہاں تین ایسے کنیت کے سلسلے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہو سکتا. ایک ابو محمد، ایک ابو الحسن اور ایک ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کے سلسلے میں تو علماء نے بہت ہی آسان معیار بتایا کہ جب مقتل کی مصائب کی کسی کتاب میں لفظ ابو عبداللہ آئے تو اس سے ہمیشہ تیسرے امام مراد ہوتے ہیں، اور جب کسی فقہی مسئلے میں، کسی اخلاقی حدیث میں یا حدیث کی کسی کتاب میں ابو عبداللہ کا نام آئے تو اس سے ہمیشہ چھٹے امام کی ذات مراد ہوتی ہے. اسی طرح ابو الحسن ہمارے چار ائمہ کی سنیت، لیکن تمام علماء نے اس چیز پر اتفاق کیا ہوا، چار ائمہ یعنی امیر المومنین، ساتویں امام، آٹھویں امام اور نویں امام، لیکن تمام علماء نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ ابو الحسن کی سنیت کبھی امیر المومنین کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی روایات. البتہ ساتویں، آٹھویں اور نویں امام کو ابو الحسن کے نام سے مخاطب کیا جاتا، اور پہچان کے لیے ساتویں امام ابو الحسن اول، آٹھویں امام ابو الحسن ثانی اور نویں امام ابو الحسن ثالث قرار پاتے ہیں. اسی طریقے سے ابو محمد، یہ بھی ہمارے دو ائمہ کی کنیت، ایک دوسرے امام کی اور ایک گیارہویں امام کی. تو عجیب اتفاق ہے کہ دوسرے امام کا نام بھی حسن ہے، گیارہویں امام کا نام بھی حسن. دوسرے امام کی کنیت بھی ابو محمد ہے، گیارہویں امام کی کنیت بھی ابو محمد. دوسرے امام کے والد کا نام بھی علی ہے، گیارہویں امام کے والد کا نام بھی علی. ایک عجیب سا اتفاق، اگر یہ اتفاق نہیں بلکہ مصالح الہی. اور وقت ہوا تو آج، ورنہ پھر یہ اس موضوع سے ہٹ کر یہ گفتگو کہ اتنی مناسبت کیوں رکھی گئی کہ حسن ابن علی دوسرے امام کا نام، حسن ابن علی گیارہویں امام کا نام، ابو محمد ان کی بھی کنیت، ابو محمد ان کی بھی کنیت. اس میں بھی ایک بڑی مصلحت پوشیدہ جو اس سلسلے سے ہٹ کر ہے. موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اس کے اوپر بحث کی جائے گی. تو یہ ابو محمد امام کی کنیت، اس کے ساتھ ساتھ ایک عام لقب امام کا ہے ابن الرضیٰ. یہ آٹھویں امام کا کنٹریبیوشن تھا، یہ آٹھویں امام کا حصہ تھا تاریخ میں کہ آٹھویں امام اس حد تک عام مسلمانوں میں معروف ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ آٹھویں امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. اور اگر یہ عام مسلمان ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آٹھویں امام کو ایک ظالم بادشاہ کی ولی عہدی کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ اگر آٹھویں امام ولی عہدی کو قبول نہ کرتے تو شاید امام زمانہ کے اس دنیا میں آنے کا سبب پیدا نہ ہو سکتا تھا. آٹھویں امام کے ولی عہدی کو قبول کرنے کی وجہ سے آٹھویں امام کی تمام نسل کا اتنا شورہ ہوا کہ نویں امام بھی ابن الرضیٰ کہلائے، دسویں امام بھی ابن الرضیٰ کہلائے، گیارہویں امام بھی ابن الرضیٰ کہلائے، یعنی رضا کا بیٹا. اور اس ایک خطاب کی وجہ سے ہر حکومت ہر امام کے اوپر نویں، دسویں اور گیارہویں امام پر براہ راست ہاتھ ڈال کر شہید کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتی رہی. اور یہی وجہ کہ ایک ساتویں امام کا جنازہ بھی ہم نے دیکھا کہ بغداد کے پل پر لا کر رکھا گیا اور عوام کو مجبور کیا گیا کہ امام کی لاش پر معذلہ سوجے اور امام کو برا بھلا کہیں. اور ایک یہ بھی ہمیں سترہ ملتا کہ آٹھویں امام کے بعد پھر کسی حکومت کو ضرورت نہ ہو سکی کہ کسی امام وقت کے لاشے کی اتنی توہین کرے، بلکہ گیارہویں امام کا جنازہ تو اتنی شان کے ساتھ اٹھا، اتنی شان کے ساتھ اٹھا کہ شاید اتنی شان کے ساتھ کسی امام کا جنازہ نہ اٹھا. یہ جملہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب آپ پوری تقریر سن لیں گے اور یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت کس حد تک گیارہویں امام سے قائم تھی، لیکن اس کے بعد بھی جب گیارہویں امام کا جنازہ اٹھا تو یہ پہلی مثال ملتی ہے کہ پوری سامرہ کے اندر ہڑتال ہو گئی، تمام لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی، لوگ روتے پیٹتے اور ابن الرضا کہتے ہوئے سڑکوں کے اوپر نکل آئے تھے. اس کی وجہ صرف اور صرف آٹھویں امام کا ولی عہدی کو قبول کر کے خاندان اہل بیت کو لوگوں تک پہنچا دینا. تفصیل ابھی تقریر میں انشاءاللہ آتی. تو گیارہویں امام کے بارے میں کنیت ابو محمد، نام حسن، والد کا نام علی، 10 ربیع الثانی 232 ہجری ولادت اور 8 ربیع الاول 260 ہجری شہادت. مقام ولادت مدینہ طیبہ، مقام شہادت سامرہ سرمنزہ. آٹھویں امام، گیارہویں امام کی والدہ کا نام سلیل خاتون اور حدیثہ خاتون لکھا گیا. سلیل خاتون پر علماء کا زیادہ اتفاق ہے. یہ ایک کنیز تھی جو دسویں امام کے پاس پہنچی تھی اور ان کا بھی واقعہ ہے, لیکن کیونکہ تمام واقعات ایک جیسے, اس سے پہلے دسویں اور نویں امام کے سوانے میں بھی یہ بات آ چکی, اس لیے ہم اس تفصیل میں گئے بغیر مختصراً اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ سلیل خاتون جو ہمارے گیارہویں امام کے والدہ ماجدہ اور ہمارے دسویں امام کی زوجہ مطہرہ, وہ ایک کنیز تھی جنہیں دسویں امام نے خرید کر آزاد کیا, اس کے بعد ان سے نکاح کیا, اور سلیل خاتون ہی کی تعریف میں دسویں امام کی نسل ملتی کہ سلیل سلیل مسلولۃ من الانجاس والارجاس والآفات والآحات. یہ سلیل وہ عورت ہے کہ ہر قسم کے رجس سے, ہر قسم کی گندگی سے, ہر قسم کی نجاست سے, ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کے آسیب سے دور کر دی گئی, جس کی تعریف کے اندر امام ایک امام ایک معصوم اس طریقے سے رب النظام, اس عورت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. جنات الخلود کے اندر تفصیل کے ساتھ سلیل خاتون کی مدح کی گئی, لیکن کیونکہ آج آخری تقریر ہے گیارہویں امام کے بارے میں زیادہ تفصیل بتانا, اس لیے ہم صرف اسی پر گفتگو کا سلیل خاتون کے بارے میں اسی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ سلیل خاتون کے مرتبے اور مقام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ گیارہویں امام کی شہادت کے بعد سلیل خاتون یعنی گیارہویں امام کی والدہ ماجدہ اور بارہویں امام کی دادی حیات تھی, اور گیارہویں امام اپنی شہادت کے بعد تمام امور امامت کو اپنی والدہ کے حوالے کر گئے تھے. جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, بعد میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام نے تمام امامت کے امور ایک عورت کو کیسے عطا کیے, تو جواب دیا گیا, یہ جواب بارہویں امام کی جانب سے آیا کہ اس پر تعجب نہ کرو, جس طرح حسین نے اپنی شہادت کے بعد تمام امور امامت وقتی طور پر زینب کے حوالے کر دیے تھے, جس طرح میرے والد نے اپنی شہادت کے بعد تمام امور امامت کو سلیل خاتون کے حوالے کر دیا, تو جس عورت کو امام زمانہ جناب زینب کے برابر قرار دیں, جس کی تصویر جناب زینب کے قرار دیں, اس عورت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یہاں نام رکھنے کے اندر انتہائی بے توجہی برتی جاتی ہے ائمہ کی والدہ کے نام سے, کہ سارے کے سارے مبارک و مقدس و متبرک نام وہ جو آج تک ہمارے ماحول میں نہیں رکھے گئے, جبکہ ضرورت ہے کہ اس بہانے سے ایک نیا نام بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور امام کی والدہ کا تذکرہ بھی مسلسل ہمارے ذہن کے اندر رہے گا. بہرحال یہ تو تھوڑا سا تعارف تھا امام کی والدہ کا. اب آئیے امام کی ذات کے اوپر. امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ تمام حکومتیں چوکنا ہو چکی, لوگ پوری طرح سے متوجہ اور ہوشیار, لوگوں کو تلاش, لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ سلسلہ امامت دس مراحل تک پہنچ چکا, اور یہی وہ مقام جس سے پہلے آپ کو کبھی یہ نظر نہ آئے گا کہ کسی امام نے اپنی اولاد کو چھپا کے رکھا ہو, بلکہ ہمیں تو یہ واقعات نظر آتے ہیں کہ جب چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا نائب کون ہوگا, چھٹے امام نے ساتویں امام کی طرف اشارہ کیا, ساتویں امام نے آٹھویں امام کی نشاندہی کرائی, لیکن اب دسویں امام کے دور میں وہ واقعات سامنے آئے کہ امام اپنی اولاد کو چھپا کے رکھ رہے ہیں, اس لیے کہ حکومت وقت بڑی دیر سے بڑے عرصے سے مسترد. اب تک حکومت نے پوری کوشش, امیر المومنین کے زمانے سے لے کر دسویں امام تک پوری کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے ائمہ کے نام لوگوں کے ذہن سے لٹ جائے, کسی طریقے سے ائمہ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر ہم اپنے راستے پہ لگا لیں, لیکن جب تمام ناکامی ہو گئی اور دس اماموں کا دور آ گیا, تو اب پیغمبر کی وہ حدیث جو اس وقت بھی مشہور تھی اور آج بھی مشہور ہے کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے, اور ان میں سے بارہواں تمام دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے تمام دنیا کو اصل و انصاف سے بھر دے گا. تو اب تک کی حکومتیں اتنی فکر مند نہیں تھی, ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہم آل محمد کو اپنے راستے پہ لگا دیں, تو اس کے بعد اگر کوئی امام پیدا بھی ہوتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ تو خود ہمارے ہی راستے کے اوپر چل رہا ہوگا. لیکن جب دسویں امام کا زمانہ آ گیا اور دیکھا گیا کہ ہم نے آل محمد کو گمنام رکھنا چاہا, ہم نے آل محمد کو تلوار سے قتل کرنا چاہا, ہم نے آل محمد کے علوم کو دبانا چاہا, ہم نے آل محمد کو قید خانے میں رکھنا چاہا, ہم نے آل محمد کو حکومت کا ولی عہدی کا لالچ دینا چاہا, اور ہم نے آل محمد کو اپنے ماحول میں رکھ کر پانچ سال کے نئے امام کو تربیت دینا چاہیے, کسی ایک چیز کا بھی اثر نہ ہوا اور چلتے چلتے امامت کا سلسلہ دسویں امام تک آ گیا تو اب حکومتوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ گھبرانے لگی کہ اب دسویں امام جب آ چکے ہیں تو گیارہویں اور پھر بارہویں امام, اور جب بارہویں امام آئیں گے تو ہمارے تمام حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ ارشاد پیغمبر پر بہرحال انہیں دل سے یقین تھا. اور یہ یقین تھا کہ جب ظلم کی حکومت کے خاتمے کا مقصد ہے اس امام زمانہ کا تو یقیناً سب سے پہلا خاتمہ ہمارا ہوگا. تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جہاں پر ائمہ کو ضرورت پیش آئی کہ اپنی اولاد کو چھپا کے رکھیں تاکہ کوئی دشمن, بہرحال ائمہ جانتے تھے کہ امام زمانہ وجود میں آ کر رہیں گے لیکن ظاہری طور پر تو تحفظ ہر ایک کو کرنا ہوگا تاکہ کوئی دشمن کسی امام کے اوپر دست تعزی کو دراز نہ کر سکے. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو گیارہویں امام کی ولادت ہوتی اور 3 رجب 254 ہجری کو جب آپ کی عمر 22 سال کی تھی آپ کے والد کی شہادت ہوتی. اس 22 سال کے عرصے میں گنے چنے آدمیوں نے گیارہویں امام کو دیکھا تھا, اکثریت گیارہویں امام کو دیکھ ہی نہ سکی تھی اور پہلی مرتبہ اکثریت نے گیارہویں امام کو اپنے والد کی شہادت کے بعد دیکھا تھا. اتنا گیارہویں امام کو پوشیدہ رکھا جا رہا تھا حکومت وقت سے اور حکومت وقت کے ماننے والوں سے. گیارہویں امام کچھ روایات کے مطابق 236 ہجری میں اور کچھ کے مطابق 243 ہجری میں. جب دسویں امام کو سامرہ بلایا گیا تو گیارہویں امام بھی ان کے ساتھ سامرہ پہنچے اور سامرہ پہنچ کر گیارہویں امام جن کی امامت سے امام زمانہ کی امامت کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے, پہلی مرتبہ ہمارے سامنے سامرہ میں اس وقت آئے جب فیلول ثانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور وہ مشہور و معروف واقعہ آپ نے کہ ہر ایک نے سنا ہوگا, لیکن ذرا دیکھیں کہ گیارہویں امام کا تاریخ پہلی مرتبہ تعارف کراتی. ایک مرتبہ گھر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا, دسویں امام نماز پڑھ رہے اور گیارہویں امام کھیلتے کھیلتے کنویں کی طرف چلے گئے اور کنویں کے اندر گر گئے. گھر والوں نے رونا پوچھنا بچ گیا. گیارہویں امام کی والدہ حیات کتنا زیادہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سے لوگوں میں جاتے دیکھ کر کتنا زیادہ ہوتا, لیکن دسویں امام اپنی نماز کے اندر اسی طرح سے مشغول ہیں کہ جیسے کوئی پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا. یہاں تک کہ جب نماز ختم ہوئی گھر والوں کے رونے اور پیٹنے کو دیکھا کہ وہ نماز ائمہ ہے جسے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو سوال کیا کہ اتنا ہم کس بات کا. گھر والوں نے بتایا کہ کھیلتے کھیلتے بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا. دسویں امام مسکرایا, ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا, ادھر دسویں امام کا ہاتھ بڑھا ادھر کنویں کا پانی بلند ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ کنویں کا پانی ڈھونڈے تک آیا اور دسویں امام نے اپنے ساتھ سادے کے پانی کے اوپر سے امام کو اٹھایا. اس حالت کے اندر امام کے ساتھ زیادہ یعنی گیارہویں امام پانی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے, وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم کو نار میں پھینکا تھا اور آج ٹھنڈی ہوئی تھی تو دیکھا تھا کہ باپ کے اندر اطمینان سے ابراہیم بیٹھے ہوئے باپ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے. بالکل یہی منظر گیارہویں امام کے سرانے میں نظر آیا, لیکن یہ گھر کے اندر کی بات. گھر کے باہر پہلا تعارف گیارہویں امام سے پہلے جانا کا ہوتا ہے. جو معروف واقعہ جو ہر عالم گیارہویں امام کی ولادت اور شہادت کی محفل و مجلس میں پڑھتا کہ جب پہلو نے جانا اور زید مجنون جو دو آدمی تھے جو اپنے آپ کو پاگل بنا کر آل محمد کے مقصد کی تبلیغ کے لیے سامرہ آئے ہوئے تھے, اس لیے کہ یہ زمانہ جب گیارہویں امام پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہے ہیں وہ زمانہ کا متوکل ہے. اور جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ تقریر میں کیا تھا, جس سے ظلم و ستم نے ابتدائی خلفاء کی یاد کو تازہ کر دیا تھا, بلکہ اتنا ظالم اتنا سنگل کہ نفس امامت آ گئی مولائے کائنات کے اوپر کہ آخرہم اکبرہم ان کا فتویٰ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا. وہ متوکل عباسی جس کے ظلم و ستم کی یہ حالت, جس نے اپنے بچوں کے اطالب ابن الصفیر کو صرف اس ظلم کے اندر شہید کرا دیا کہ مرتبہ جب متوکل کے دونوں بچے ابن الصفیر کے پاس بیٹھے ہوئے قرض حاصل کر رہے تھے اور ابن الصفیر کے پاس متوکل عباسی بھی آ پہنچا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے ابن الصفیر, تمہاری نگاہ میں میرے بچے زیادہ پیارے ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین زیادہ پیارے ہیں؟ ابن الصفیر ایک معزز اہل بیت اتنے چپ رہنے والے کہ ان کا نام ہی صفیر پڑ گیا, سبیت مانے ثابت رہنے والا, لیکن اس وقت وہ مقام تھا کہ برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا کہ اے متوکل, حسنین کا اور تیرے بیٹوں کا کیا مقابلہ؟ ارے میری نگاہ میں تو علی کا غلام قمبر بھی تیرے ان دو بیٹوں سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ متوکل عباسی کا غل ایک مرتبہ یہ جملہ سنا, غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ اسی وقت اس کی کرسی میں سوراخ کر کے اس کی وہ زبان پھینک لی جائے جس زبان سے اس نے اکبر کو میرے بیٹوں سے بہتر قرار دیا. وہ ظالم ترین خلیفہ کہ جس نے وہ مظالم کیے جو ہمیں کہیں نظر نہ آئے. یا تو ایک واقعہ ہمیں ملا اس وقت کہ جب چوتھے امام کو حکم دیا گیا کہ اونٹوں کے نہار پکڑ کر کربلا سے صوفہ اور شام جائیں, یا متوکل عباسی کا یہ عجیب گل گیارہویں امام دیکھ رہے ہیں یہ مناظر, گیارہویں امام کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ مناظر کہ متوکل عباسی دسویں امام کو حکم دیتا کہ کل میری سواری سامرہ کی سڑکوں پر سے چلے گی. تمام کے تمام عمرا کو حکم دیا جاتا ہے کہ میری سواری کے ساتھ ننگے پیر دوڑیں, اور دسویں امام کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ آپ کو میری سواری کے ساتھ ساتھ دوڑنا پڑے گا. ہر دسویں امام کی سواری کے ساتھ دوڑے تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی, اور یہاں تک کہ جب اختتام پر یہ بات پہنچی, دوپہر کی گرمی, عرب کی گرمی, سامرہ کی دھوپ, کتنی شدید کیفیت ہوگی اس وقت دھوپ کی, حدت کی, گرمی کی, اور اس وقت ایک امام وقت کو حکم دیا گیا کہ بادشاہ وقت کی سواری کے ساتھ ساتھ آپ بھی دوڑتے چلیے. وہ دسویں امام کہ جن کے بارے میں روایات میں آ گیا تھا کہ دسویں امام کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ پسینہ کثرت سے آیا کرتا تھا اور چند قدم چلتے تھے اور پسینہ آ جایا کرتا تھا. متوکل عباسی نے یہ ظلم کیا دسویں امام پر, گیارہویں امام نے یہ منظر دیکھا, اور اس کے بعد متوکل کا وہ نادر الوجود ظلم جو کسی امام پر نہیں ہوا دسویں امام کی ذات کے اوپر ہوا تھا کہ جب دسویں امام کے گھر کی تلاشی لی, گیارہویں امام گھر کے اندر موجود یہ منظر دیکھ رہے کہ حاکم وقت نے حکم دیا اور گھر کی تلاشی لی جا رہی. گھر کی تلاشی لینے کے بعد واپس گئی فوج, اس لیے کہ لوگوں نے یہ غیبت کی تھی, یہ بہتان لگایا تھا کہ امام آپ کے خلاف تمام تر سامان جنگ جمع کر دے, آپ کے خلاف یعنی متوکل کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت متوکل نے فوج کو بھیجا, فوج تلاشی لے کر واپس گئی متوکل عباسی کے باغ پاس, تو ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا. متوکل عباسی کہتا ہے کہ پھر بھی تم امام کو گرفتار کر کے لاؤ. دسویں امام کو گرفتار کر کے جب متوکل کے سامنے پیش کیا گیا تو روایت یہ ہے کہ متوکل کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا. ایک مرتبہ اس نے وہی شراب کا جام دسویں امام کی جانب بڑھایا اور کہا کہ یبنا رسول اللہ, یہ شراب کا جام ہے, آپ بھی میرے برابر بیٹھیے. پہلے تو کھڑے ہو کر استعمال کیا, برابر بٹھایا, اور پھر کہا کہ یبنا رسول اللہ, یہ مشروب ہے, یہ شراب ہے, آپ بھی اسے چکھیے. آج تک کسی امام کے سامنے اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی. تلوار تو رکھی گئی تھی, قید کا ڈراوا تو رکھا گیا تھا, لیکن آپ کو کوئی امام ایسا نظر نہ آئے گا جس کے سامنے شراب کا جام رکھ کے کہا گیا ہو کہ اس کو چکھیے. امام نے دیکھا, وہ امام کے چاہے تو انگلی کے اشارے سے زمین کے تپے کو پلٹ دے, لیکن یہ علم امام. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے متوکل عباسی, یہ وہ چیز ہے کہ نہ میرا اور نہ میرے آبا و اجداد کا گوشت اور خون اس سے آلودہ ہوا. آج تک ہم اس چیز سے بالکل معصوم, پاک اور پاکیزہ. متوکل عباسی کی دوسری فرمائش سنیے, اور ایک چیز ذہن میں رکھتے چلے کہ متوکل کی کوشش یہ ہے کہ دسویں امام کو زیادہ سے زیادہ ذہنی تکلیف پہنچائی جائے. تو اب اس کے خیال میں جو سب سے بڑے گناہ ہوں گے, جو سب سے بڑی ذہنی تکلیف چیزیں امام کو پہنچا سکیں گی, وہی چیزیں وہ امام کے سامنے رکھے گا. تو شراب کے بعد اس نے دوسری پیشکش کیا کی, شراب کے بعد اس نے دوسری پیشکش یہ کی, زنا کی پیشکش نہیں کی, اس لیے کہ زنا کی پیشکش ساتویں امام کو قید خانے میں قمیض بھیج کر کی جا چکی تھی, اور ساتویں امام نے اس وقت جو قمیض کے قلب ماہیت کی وہ بھی خلفاء کو معلوم تھی. اب اس وقت دسویں امام کے سامنے کیا پیشکش کی گئی, تو یبنا رسول اللہ, ہمارا روزانہ گانا گانے والا آج غیر حاضر ہے, چاہیے اچھا ہو کہ آپ ہمیں گانا گا کر سنا دیں. امام سے درخواست کی جا رہی ہے, امام کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے. انتہائی افسوس اور حیرت کی بات ان مومنوں کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں کہ گانا شریعت میں حرام نہیں, جبکہ ہمیں تواتر کے ساتھ واقعات نظر آتے ہیں. ساتویں امام کا واقعہ, قید خانے کو قبول کیا, اس مکان کو قبول نہ کیا جہاں گانے کی آواز تھی. نویں امام کا واقعہ, مامون نشید عباسی نے جب یہ دیکھا کہ امام پر کوئی ظلم نہیں چل رہا, تو ایک مرتبہ ایک گویے سے اپنے خاص گویے کو بھیجا کہ جا کر امام کو گانا سناؤ, اور امام نے بدعا کر کے اس کے ہاتھ کو چل کر دیا. دسویں امام کا واقعہ, خلیفہ وقت گانے کی پیشکش کر رہا, اگر گانا شریعت میں حرام نہ ہوتا یا گانے میں کوئی بچنے کا
پہلو نکل آتا تو نہ متوکل ایسی پیشکش کرتا نہ دسویں امام کے سامنے اتنی بڑی پیشکش رکھتے. دسویں امام کو اتنی ذہنی تکلیف دی جاتی اور امام نے ایک مرتبہ پھر یہی جواب دیا کہ اے متوکل ہم اور ہمارا خاندان اس چیز سے بالکل نہ آشنا اور نہ واقف ہے. متوکل نے کہا کہ اچھا پھر کچھ اشعار بھی سنا دیجیے. امام نے اس کو بھی انکار کیا, متوکل نے اقرار کیا تو امام نے اشعار سنائے. اور کیونکہ دسویں امام کی گفتگو دسویں امام کی سیرت ہمارا موضوع نہیں اس لیے ہم ان اشعار کو بیان نہیں کریں گے, بس ان اشعار کا تعلق گیارہویں امام کی سوانح سے. کہ اب آپ دیکھیں تاریخ میں وہ اشعار لکھتے ہیں, امام کے پاس کتنا اچھا موقع تھا. خیبر کا تذکرہ کرتے ہیں, خندق کا تذکرہ کرتے ہیں, کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں, رکوع کی حالت میں انگوٹھی کے دیے جانے کا تذکرہ کرتے ہیں, پشت کنی کا تذکرہ کرتے ہیں, شب ہجرت بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ جانے کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن امام نے کوئی اپنی فضیلت نہ بتائی بلکہ امام نے موت کا تذکرہ شروع کر دیا, امام نے قبر کا تذکرہ شروع کر دیا, امام نے قبر کے عذاب کا تذکرہ شروع کر دیا اور آخری شعر یہ بیان کیا کہ وہ لوگ یہ تمام زندگی نعمتوں کو کھایا کرتے تھے, آج وہی لوگ ہیں کہ ان کے نرم و نازک جسم کو کھاتے چلے جا رہے ہیں. تو امام بھی جانتے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اثر کرنے والی چیز موت کا تذکرہ, تو موت کا تذکرہ سنت امام بھی قرار پاتا ہے. اور روایت یہ ہے کہ اتنا اثر ہوا کہ متوکل نے اپنے شراب کے جام کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا, شراب کا جام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگا, تمام دربار کی کیفیت پلٹ گئی. یہ دسویں امام کی زندگی اور وہ گیارہویں امام کی زندگی, یہ دسویں امام کی اس حالت کا وہ زمانہ کہ جب امامت کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب آخری وقت ہے امامت کا, اور یہاں آغاز امامت ہے گیارہویں امام میں, تو بھی ہمیں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ سہلول جب سامرہ کی گلی سے گزرے تو چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ خبر آ گئی, خیال یہ کیا کہ شاید تمام بچے کھیل رہے ہیں, ان کے پاس کھلونے موجود ہیں, اس کے پاس کوئی کھلونا نہیں اس لیے رو رہا. کہا کہ اے بچے اگر آپ اس لیے اگر تو اس لیے رو رہا ہے کہ تیرے پاس کھلونا نہیں تو میں تیرے لیے کھلونے کا انتظام کرتا ہوں. اور اس بچے نے کتنی جلال اور شان کے ساتھ جواب دیا کہ اے شخص ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. بہلول ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ اگر کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تو کس لیے پیدا کیے گئے. امام نے کیا جواب دیا, یہ نہیں کہا کہ اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے, یہ نہیں کہا کہ اپنے شیعوں کی تعداد بڑھانے کے لیے پیدا کیے گئے, نہیں کہا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. بہلول گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ اے بچے تو نے یہ بات کہاں پہ حاصل کی. ایک مرتبہ گیارہویں امام کا جواب کہ اے شخص کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کو پکار پکار کے کہہ رہا افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ غلط خیال کر رکھا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے. بہلول نے جب یہ معرفت بھرا جواب سنا ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص ذرا جلدی سے مجھے کوئی نصیحت کر. اس بچے نے کچھ اشعار پڑھے اور کیونکہ وقت پہلے ہی کافی گزر گیا ہے اور بہت زیادہ مواد ابھی باقی, اس اعتبار سے مختصر کرتے ہوئے کہ کچھ اشعار پڑھے اور وہی اشعار وہی کیفیت جو دسویں امام کے اشعار متوکل کے دربار میں تھے. ایک مرتبہ بہلول نے دیکھا کہ اس بچے نے اشعار پڑھے نصیحت والے, قبر والے, قیامت والے, اور رویا, اتنا رویا کہ روتے روتے خط کھا کے زمین کے اوپر آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. بہلول کہتے ہیں کہ اے شخص اے بچے تیرے اوپر تو ابھی کوئی عبادت واجب بھی نہیں ہوئی, تو اتنا زیادہ کیوں رو رہا ہے, تو اتنا زیادہ خوف خدا کیوں کر رہا ہے. جواب کیا کہ اے شخص تجھے نہیں پتا, میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا, جب وہ چولہے میں آگ لگاتی ہے اور بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو سلگا کر ان کی مدد سے آگ لگاتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں روز قیامت میں جہنم کی وہی چھوٹی لکڑی نہ فرار پاؤں. یہ ایمان کی کیفیت, یہ نوری ایمان کی کیفیت, یہ معصوم ایمان کی کیفیت ہے, یہ امام زمانہ کے باپ کی کیفیت ہے. اتنا زیادہ خوف خدا اور ابتدائے عمر کے اندر کیوں آپ کو ایک عجیب بات محسوس ہوگی, ایک عجیب بات آپ کے مشاہدے میں آئے گی کہ جتنا زیادہ خوف خدا, اگر کہ ہر امام کے پاس, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ, ہر امام کے پاس خوف خدا, لیکن گیارہویں امام نے کثرت کے ساتھ اپنے مومنوں کو تاکید کی کردار کے صحیح کرنے کی. ایسی تاکید ہمیں یا امیر المومنین کے زمانے میں نظر آتی ہے یا ہمیں چھٹے امام کے زمانے میں نظر آتی ہے یا گیارہویں امام کے زمانے میں, اس لیے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب تھوڑے تھوڑے مومن جو تھے اپنی پٹری سے اتر رہے تھے اور یہ خیال پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہمیں کسی قسم کے عمل کی کیا ضرورت. اور گیارہویں امام کو یہ بھی پتا تھا, یہی احسان ہے گیارہویں امام کا, یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد جب غیرت کا زمانہ آئے گا تو مومنوں کے اوپر کوئی سرپرست ظاہری طور پر نہ رہے گا, اور اس وقت وہ بڑے جلدی بہت جائیں گے, بڑے جلدی گمراہ کر جائیں گے. چنانچہ گیارہویں امام نے شدت کے ساتھ مومنوں کے اخلاق اور عمل کی اصلاح کی توجہ دی. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے, ابھی ہم گیارہویں امام کی زندگی کے تاریخی پس منظر کے اوپر آتے ہیں. تو گیارہویں امام 254 ہجری کے اندر عہدہ امامت پر فائز ہوئے اور آپ کا لقب عسکری قرار پایا. شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ہمارے 10ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے, 11ویں امام کا لقب بھی عسکری, اور اسی لیے سامرہ کو بہت مشہور نام ہے عسکری جین, اور دونوں اماموں کو ملا کر عسکری جین بھی کہا جاتا. ہمارے 10ویں امام کا لقب اور 11ویں امام کا لقب, دونوں کا لقب عسکری. اور اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ سامرہ کے جس محلے میں 10ویں امام آ کر گزرے, یہاں ایک غلطی کا ہم اضالہ کر دیں, گزشتہ تقریر میں جب 10ویں امام کی قوان حیات بیان کی جا رہی تھی اس وقت کثرت کے ساتھ یہ تذکرہ آیا کہ 10ویں امام مدینے سے بلائے گئے, لیکن بجائے سامرہ کے ہم نے بغداد کا لفظ استعمال کیا, تو وہ غلطی ہو گئی کہ اس کی آپ اصلاح کر دیجیے گا, وہ سامرہ. تو جس محلے میں آ کر اترے اس محلے کا نام عسکر تھا, چنانچہ لوگ عسکری کہلائے. اور دوسری وجہ یہ بھی کہ جب 10ویں امام کو متوکل عباسی نے اپنی فوج سے مرعوب کرنا چاہا, وہ مشہور واقعہ آپ نے بہت کثرت کے ساتھ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اپنی 90,000 کی ترک فوج کو بلایا اور بلا کر ایک میدان میں گزرنے کا حکم دیا, اور عریض کو حکم دیا کہ وہ اپنا خالص تھیلا, جو فوجی تھیلا, اس کے اندر ایک اس تھیلے کو بھاپ سے بھر کے لائے اور لانے کے بعد میدان کے بیچ میں پھیر کر کے آگے نکل جائے. 90,000 فوج اپنے تھیلے کو مٹی سے بھر بھر کے لاتی ہے اور گزر جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا قلعے مخالی, وہ توبرے کی مٹی کا پہاڑ. ایک مرتبہ متوکل عباسی نے امام کو اشارہ کیا اس طرف, بتانا یہ تھا کہ دیکھیے میری فوج اتنی کثرت کے ساتھ ہے, اگر آپ بغاوت کا خیال دل میں لائیں گے تو پوری فوج آپ کے مقابلے میں آ جائے گی. تو اس وقت روایت یہ ہے کہ امام نے کھڑے کھڑے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا تو زمین سے آسمان تک متوکل نے دیکھا کہ ملائکہ ہی ملائکہ ہے, جو سب کے سب ہتھیار کو باندھے ہوئے حکم امام کے منتظر کھڑے ہیں. اور ایک مرتبہ امام یہ کہتے ہوئے اترے کہ متوکل یہ ہماری فوج ہے, لیکن ہم اس فوج کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو اس فوج کے دکھانے کی وجہ سے, اور ابھی میں فوج کو عسکر کہتے ہیں, 10ویں امام کا لقب عسکری ہوا اور وہی لقب 11ویں امام کا بھی ہو گیا, اس لیے کہ 10ویں امام کے نامکمل مشن کو 11ویں امام نے مکمل کیا. اور کس طرح سے مکمل کیا, احمد ابن اسحاق یہ نقل کرتا ہے کہ جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی اور 11ویں امام امام بنے, عجیب کیفیت میں امام بنے کہ امام بنتے ہی لوگوں نے اعتراض کر دیا. ہمیں کیا تھے لوگوں میں اعتراض کی عادت, کبھی ائمہ تھے تو ائمہ پر اعتراض کیا جاتا تھا, آج علماء ہیں تو علماء پہ اعتراض کیا جا رہا, لوگ کبھی اعتراض سے بات نہیں آ سکتے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ جب 10ویں امام کی شہادت اور 10ویں امام کا جنازہ تیار کیا گیا تو اس وقت پہلی مرتبہ 11ویں امام کے آنے کا شور ہوا, اور یہ اطلاع بھی غلاموں نے کہ اب 11ویں امام آنے والے, یہ اطلاع پاتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے. لوگ کیوں اٹھتے, اس لیے کہ اکثریت پہلی مرتبہ 11ویں امام کو دیکھ رہی. 11ویں امام آئے, آنے کے بعد باپ کے جنازے کے قریب پہنچے, گریبان کو کیا کر کے لوگوں نے دیکھا, دیکھتے بجائے اس کے کہ امام کی زیارت کی ہے, یہ سارے کے سارے مومنین بجائے اس کے کہ امام کی زیارت کی ہے, پہلی مرتبہ امام کو دیکھا ہے, امام کا استقبال کرتے, امام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش جاتے, ایک مرتبہ پہلے ہی لوگوں نے اعتراض جڑ دیا کہ اپنا رسول اللہ, یہ بے صبری آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ آپ باپ کے جنازے پر گریبان جا کر کے موجود. روایت یہ ہے کہ 11ویں امام نے سنا اور سنتے ہی ایک مرتبہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اگر میں نے غریبان کیا کیا تو یہ غلط بات نہیں تھی, موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے, لیکن جب بھائی کا انتقال ہوا تو ہارون کے انتقال سے موسیٰ نے اپنا غریبان کیا کیا, جب بھائی کے انتقال سے غریبان کیا کیا جا سکتا ہے تو باپ کے انتقال سے تو طریق اولا غریبان کیا کرنا جائز ہے. اس ایک مختصر سے واقعے کا مقصد آپ کو یہ بتانا کہ اس زمانے میں کثرت سے ایسے مومن تھے کہ امام بھی اگر سامنے آ جاتے تو اعتراض کرنے سے نہ چوکتے تھے, اور آج وہی کیفیت ہے کہ نائب امام ہے تو نائب امام پر اعتراض, نائب امام نہیں ملتا تو مسجد کے پیش امام پر اعتراض, مسجد کا پیش امام کے اوپر اعتراضات حد سے زیادہ ہو گئے تو محلے کے علماء پر اعتراض, غرض یہ کہ دن رات کام ہی اس طریقے سے علماء پر اعتراض ہے کہ جس طریقے سے آج سے پہلے کے مومنین نے ائمہ پر اعتراض کیا تھا. اور دوسری طرف ائمہ کا کیا حال تھا, وہ کتنی شدت کے بعد ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے. احمد کچھ نہیں تھا. یہ اصول کافی کے بہت بڑے راوی اور ان سے بے شمار روایات نقل کی گئی. یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دسویں امام کی شہادت کی اطلاع ملی اور گیارہویں امام کی امامت کی اطلاع ملی تو میں چلا تاکہ چل کر اپنے گیارہویں امام کی زیارت کروں. اب احمد ابن اسحاق کے جملے ہیں کہ جب میں گیارہویں امام کی زیارت کے ارادے سے چلا اور سامرہ پہنچا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ گیارہویں امام ہیں کہاں. پتا چلا کہ گیارہویں امام جیسے ہی امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ویسے ہی خلیفہ وقت معتز باللہ نے گیارہویں امام کو قید کر لیا. میں نے پتا چلایا کہ گیارہویں امام کس قید خانے میں قید ہیں تو لوگوں نے بتایا. میں پتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کی تاریکی میں وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد جو قید خانے کا دروغہ تھا جو قید خانے کا نگہبان تھا اسے میں نے کچھ رشوت دی کچھ پیسے دیے کچھ ہدیہ دیا تاکہ وہ کسی طرح سے میری ملاقات امام سے کرا سکے. اب روایت یہ ہے کہ بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا. راضی ہونے کے بعد کہا کہ آج نہیں کل رات کو آنا اور جب آدھی رات ہو جائے تمام شہر سلطان ہو جائے تب تاریخی میں چھپ کر میرے پاس آنا. میں راضی ہو گیا. اگلے دن میں رات کی تاریخی میں پہنچا تو ایک مرتبہ وہ مجھے لے کے چلا اور لے جا کر ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا میری آنکھوں سے آنسو اتر آئے. وہ ایسا مقام تھا کہ جس میں ایک آدمی مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. وہ ساتویں امام کا قید خانہ تھا. یہاں کھڑا ہونا مشکل تھا مگر لیٹنے کے لیے سلنے کے لیے جگہ تھی. اس قید خانے میں جب میں پہنچا تو اتنا ایک تو لمبائی اتنی کم اونچائی اتنی کم کہ انسان اطمینان سے سر اٹھا کے کھڑا نہ ہو سکے اور دوسرے چوڑائی بھی اتنی کم کہ ایک انسان کے لیے کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے کہ جائے کہ لیٹنا اور بیٹھنا. ایسا قید خانہ جس میں کھڑے کھڑے زندگی گزارنا پاؤں پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہے. اس قید خانے میں میں نے اپنے امام کو موجود پایا. ایک مرتبہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں گھبرا گیا. ساتویں امام کا قید خانہ بھی ایسا لیکن ساتویں امام کے قید خانے کی بہرحال لمبائی تو ہے اطمینان کے ساتھ لیتا تو جا سکتا ہے سجدہ تو کیا جا سکتا ہے. یہ وہ قید خانہ کے سر اٹھا کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹنا تو ناممکن امر ہے. ایسے قید خانے میں آپ کے امام نے متواتر 6 سال گزارے تھے. قید خانے کے دروغہ نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی کمرہ یا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ عباسی خلیفہ کا محل اوپر معتز باللہ نے براہ راست اپنے محل کے نیچے امام کو مقیم کیا تھا. محل اوپر اور یہ چھوٹا سا راستہ بنایا گیا تھا تاکہ اگر کبھی دشمن حملہ کرے بغاوت ہو جائے محل خطرے میں پڑ جائے تو خلیفہ اس راستے سے فرار ہو جائے. اس کا دوسرا سرا دریا کے اوپر جا کے نکلتا. کچھ ایسی کیفیت کہ جیسے کسی کو چھوٹے سے زینے کے اوپر کھڑا کر کے محفوظ کر دیا جائے دونوں جانب دیواریں اٹھا کر کہ نہ وہ کھڑا ہو سکے نہ وہ بیٹھ سکے نہ وہ لیٹ سکے. گردن کو جھکا کر تمام زندگی اس حالت میں گزارنا پڑے اور مہینہ 2 مہینہ نہیں 6 متواتر پار آپ کے امام نے قید خانے میں گزارے. بیچ میں صرف 1 یا 1.5 مہینے کے رہائی ملی تھی. تو اس تنگ و تاریخ قید خانے میں کہ جہاں نہ دن کے وقت سورج کی روشنی پہنچتی ہے نہ رات کے وقت چاند کی روشنی نہ تازہ ہوا نہ کھڑا ہونے کا انتظام نہ بیٹھنے کا انتظام نہ لیٹنے کا انتظام. گردن کو جھکا کر 6 سال آپ کے امام نے گزارے. کیا گزری ہوگی گیارہویں امام کے اوپر کتنی مصیبت و پریشانیاں اٹھائی گیارہویں امام نے صرف ہماری خاطر. صرف اس لیے کہ دین اسلام میں تغیر نہ ہونے پائے. اور ایک بڑا سبب اور تھا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ چھٹے امام کے زمانے میں شیعوں نے کافی ترقی کر لی تو اب ساتویں امام کے دور میں بڑی سختیاں شروع ہونے والی تھیں. لیکن ساتویں امام نے اپنی قربانی پیش کی خود قید خانے چلے گئے. اور جیسا کہ اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت کسی پارٹی کے لیڈر پہ ہاتھ ڈال لے تو تھوڑی مطمئن ہو جاتی ہے. چنانچہ ساتویں امام کی گرفتاری نے شیعوں کو اتنا موقع دیا کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آٹھویں امام کا دور آیا تو حکومت کو جھکنا پڑا آٹھویں امام کے سامنے. کہاں وہ دور کے قتل عام تھا اور کہاں یہ دور کی حکومت جھک رہی. یہی کیفیت ہوئی گیارہویں امام کے زمانے میں کہ 9ویں اور 10ویں امام کے زمانے میں مومنین اتنی کثرت کے ساتھ پھیل گئے تھے کہ 4 مقامات پر اسلامی دنیا میں 4 مقامات پر شیعوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. یہ سارا کا سارا اعجاز ہے ساتویں امام کی گرفتاری کا. ساتویں امام نے 14 سال قید خانے میں گزارے تو اتنے مومن طاقتور ہو گئے کہ گیارہویں امام کے دور میں جو 70 سال کا یا 80 سال کا فرق ہے 4 چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں. ہمارے لیے 4 کا لفظ سننا آسان لیکن اگر آپ کے ذہن میں پوری تفصیل ہو کہ کس طریقے کرنا کہ قتل عام کیا گیا مومنوں کا اور اس کے بعد چار حکومتیں قائم کر لینا یہ کتنا مشکل تھا مومنوں کے لیے. لیکن وہ ساتویں امام کی گرفتاری, اب پھر وہ دور پلٹ کے آ رہا تھا کہ اگر تمام حکومتوں کی توجہ مومنوں کی طرف ہو چکی تھی اور یہ چاروں حکومتوں کے اوپر جو چار حکومتیں تھیں مومنوں کی ان چاروں کے اوپر فوج بھیج کر ان کا خاتمہ کرا دیا گیا تھا اور دوبارہ مظالم کا آغاز ہونے والا تھا, اس وقت گیارہویں امام آگے بڑھے اور قید خانے کے اندر گیارہویں امام نے 6 سال گزارے اور اس کے نتیجے میں گیارہویں امام کی قید کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 360 ہجری میں گیارہویں امام چلی تھی, 328 ہجری تک گیارہویں امام کے نائبوں کا سلسلہ چلتا رہا اور 337 صرف 9 سال کے بعد آل بویا کی حکومت سے مومنوں کا خاندان تھا ایران میں قائم اور اتنی مضبوط حکومت کے خلافت عباسیہ ختم ہو گئی تو حکومت ختم نہ ہونے پائی. یہ گیارہویں امام کی قید کا موجودہ کہ گیارہویں امام نے قید ہو کر ان مومنوں کو زندگی بچانے کا موقع دیا جن پر متوکل نے مظالم کھانا شروع کر دیے تھے. گیارہویں امام نے اپنی قید کی قربانی کے ذریعے سے تمام مومنوں کو قدم جمانے کا ایک موقع دیا. ٹھیک ہے اس کے بعد بھی مصائب آتے رہے, اس کے بعد بھی مظالم ہوتے رہے, لیکن اتنے مستحکم ہو گئے تھے کہ تھوڑا بہت اتنی ذخیرہ بچا گئے اور ایک ایسا سلسلہ ایمان کا شروع ہو گیا کہ پھر بعد کی حکومتیں اسے ختم نہ کرنے پائیں. یہ پہلا گیارہویں امام کی قید کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ملا. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ روم, عرب اور ایران یہ دو وہ قومیں تھیں کہ جو پہلے عرب اسلام لائے, اس کے بعد ایرانی اسلام لائے. عربوں کو صحیح اسلام ہمارے شروع کے 4-5 ائمہ نے اور ایرانیوں کو صحیح اسلام آخر کے 5 ائمہ نے سکھایا. اب وہ دور تھا کہ باقی خلیفہ عربوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے جو کہ خاندان بنو امیہ کو ختم کر کے آئے تھے, ہر عرب ان کا دشمن. ایرانیوں کو ملا چکے تھے برمکی خاندان کی صورت میں اور اس کے بعد جب یہ دیکھا تو یہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہو گئے تو انہوں نے ایرانیوں کو اتنا دبایا کہ اب ایرانی دوبارہ باقیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اب کس قوم کو ملا کر ہم حکومت کریں, تو صرف قوم ان کے ذہن میں آئی جو اتنی طاقتور تھی کہ عرب اور ایران کی طاقت کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ انہوں نے ترک غلاموں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا اور اتنی طاقت دے دی کہ خلیفہ سخت مجبور ہو گیا ان کی طاقت کی وجہ سے کہ انہوں نے بغداد میں اتنے مظالم کیے ترکوں نے کہ خلیفہ نے مجبوراً اپنا دارالخلافہ بغداد سے منتقل کر کے سامرا بنایا اور یہاں پر ترکوں کو منتقل کر دیا. اب صورت حال کچھ یہ کہ عرب اور ایران کے سامنے ایمان کی تصویر پہنچ چکی ہے لیکن ترکی کے لوگ بالکل بیٹھی, بالکل جاہل, بالکل نادان. وہ آئے تو آ کر انہوں نے دیکھا کہ عباسی خلیفہ ہے لیکن ظلم کے اندر, فتن کے اندر, بے غیرتی کے اندر, شراب کے استعمال میں, زنا کے اندر کسی چیز میں کم نہیں. اور یہ دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین کہلاتا, ذمہ الہی کہلاتا, بڑے بڑے علماء اس کے قدموں پر سر رکھنا اپنے لیے وجہ اختیار سمجھتے ہیں, ایمان کے ماننے والے علماء نہیں وہ دوسرے علماء. تو اب ترکوں کے ذہن میں اسلام کے خلاف یا اسلام کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح دنیا کی دوسری حکومتیں تھیں, عیسائی تھے, یہودی تھے, ہندو تھے, اسلام بھی ایسا ہی کوئی مذہب ہوگا کہ خلیفہ وقت کو تمام تر اختیارات ہیں اور جب خلیفہ ایسا ہے تو یقیناً یہ جس کا نائب ہے وہ رسول بھی ایسا ہی ہوگا. چنانچہ ترکوں کے دل میں نفرت پیدا ہوئی اور اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ شروع کے جو چند عباسی خلیفہ تھے وہ سارے کے سارے ترکوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے. ایک ایسا دور بھی گزرا. بدقسمتی یہ کہ وقت انتہائی محدود ہے, ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے, اور یہ بھی بدقسمتی کہ موضوع بڑا خوش ہے, آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. چنانچہ جتنا ممکن ہوگا ہم اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے گیارہویں امام کی سیرت سے آئیں گے کہ خود عرب اور ایران کے اندر امام کے وجود و برکات سے کم از کم صحیح اسلام لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. صرف اس وقت تک یہ سمجھ رہے کہ جب یہ اپنے آپ کو نائب رسول کہلا رہا, اب متوکل کو وہ دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں کیا خیال ہوگا اسلام کے بارے میں, معتصم باللہ کو دیکھیں گے تو کیا خیال آئے گا ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں, اور ویسا ہی خیال ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا. تو اب ضرورت یہ تھی کہ کوئی ہستی آگے تک اور ترکوں کو بتائے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو خلیفہ وقت کے محل میں نظر آ رہا, بلکہ اسلام وہ ہے کہ جو امام کے ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر نظر آ رہا. چنانچہ اسی بہانے قدرت نے یہ مسئلہ کے تحت دسویں اور گیارہویں امام کو سامرا بھیجا اور خاص طور پر گیارہویں امام کی تمام زندگی ترکوں کے بیچ میں گزری, اس لیے کہ یہاں تک تاریخوں کے اندر ہے کہ بنو عباس کے لوگ ایک مرتبہ گھبرا گئے اور گھبرا کر پہنچے اپنے خلیفہ کے پاس معتمد باللہ کے نام. اور کہا کہ تم نے گیارہویں امام کو اس طرح آرام سے رکھا ہوا ان کے اوپر وہ ظلم و ستم کیوں نہیں کرتے جو تم سے پہلے کے خلفاء کر چکے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں آپ نے گیارہویں امام کا قید خانہ سنا اور عباسی یہ کہہ رہے کہ تم نے آرام کے ساتھ رکھا، یہ ان کے نزدیک آرام؟ عباسی خلفاء اس ظلم کو بھی آرام سمجھ رہے ہیں، تو جو حقیقی ظلم انہوں نے کیے ہوں گے وہ کیا کیا نہ ہوں گے؟ جو ایک مرتبہ وہ کو 45% مومنین نظر آئیں گے، اور ترکوں کا وہی سلسلہ جو ہندوستان کے اندر آیا، ہندوستان میں خاندان مغلیہ جو تقریباً سارا کا سارا یا شیعہ تھا یا شیعہ کی طرف مائل تھا، یہ وہی ترکوں کا تمام تر سلسلہ، تو ترکوں نے جتنا شیعہ کو پھیلایا ایرانیوں کے علاوہ اور کسی نے نہیں پھیلایا، بلکہ اگر صحیح معنوں میں غور کیا جائے تو ایران کے اندر بھی شیعہ نہیں تھی۔ یہ بالکل غلط تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے شیعہ کو پھیلایا، ایرانیوں کا در حقیقت کوئی کردار نہیں ہے شیعہ کے پھیلانے میں۔ گزشتہ تقریر میں ہم بتا رہے تھے کہ ایران کے تمام تر مومنین یا ایران کے تمام تر مسلمان سب کے سب غیر مومن تھے، اسی لیے سہائے سستہ عام مسلمانوں کی 6 عظیم ترین حدیث کی کتاب ایرانیوں نے لکھی، عام مسلمانوں کی 95% ایرانیوں نے لکھی، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں تقریباً 100% ایرانیوں نے لکھی۔ در حقیقت ایران میں بھی شیعہ ترکوں کے ذریعے آئی، علامہ ہلی نے ہلاکو خان کے بیٹے خدا بندہ کو شیعہ کیا، اور ہلاکو خان ترکی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بعد 16ویں صدی میں کیا اسماعیل صفوی، آج بھی کہا جاتا ہے کہ صفوی خاندان نے سلوار کے ذریعے ایران کے سنیوں کو شیعہ بنایا، کیا اسماعیل صفوی نے ایران کے اندر شیعہ کو پھیلایا، اور وہ بھی ایک ترک خاندان تھا، ایک ترک شخص تھا جس نے تمام ایران میں شیعہ کو فروغ دیا۔ تو ایران کی شیعہ بھی، آج کی شیعہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی بنیاد بھی ترکوں نے رکھی۔ تو اتنے کٹر شیعہ کیسے بن گئے کہ افغانستان میں، ایران میں، ہندوستان کے اندر، ترکی میں اور روس کے وہ علاقے جو پہلے آزاد ترکستان کہلاتے تھے، ان سب میں شیعہ پھیلی، یہ ترکوں نے پھیلائی۔ اور ترکوں کو کس نے دین پیش کی؟ ان کے سامنے تو متوکل تھا، ان کے سامنے تو معتمد تھا، ان کے سامنے تو معتزلہ تھا، یہ تو خلیفہ کہ ہم تو ہم خود ان کے بیٹے اور پوتے اقرار کیسے تھے، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ گیارہویں امام کی شہادت کے بعد تقریباً 40-50 سال یا 100 سال بعد کا واقعہ، ایک عباسی خلیفہ سامرہ کی طرف آ نکلا، کیپٹل بعد میں دوبارہ بغداد چلا گیا، جب یہاں آیا تو یہ دیکھا کہ 10ویں اور 11ویں امام کا روضہ انتہائی عالی شان روضہ، عالی شان کا مقصد یہ کہ جاہ و جلال، شان و شوکت موجود ہے، تمام دنیا کے مومنین آ رہے ہیں، ہندی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، آتے ہیں، آ کے طواف کرتے ہیں ذریعہ اقدس کا اور چلے جاتے ہیں، ایک انتہائی تقدس، ایک انتہائی شان موجود۔ وہ روزوں پر فاتحہ پڑھ کے باہر نکلا تو ایک مرتبہ اس کے وزیر نے کہا، کیونکہ اس نے اپنے وزیر سے دریافت کیا کہ میں نے یہ روزے تو دیکھ لیے، کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے بتائے کہ میرے آبا و اجداد معتمد، متوکل، معتز، مستعین، مہتدی، ان کے روزے کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل اس کے پیچھے قبرستان موجود ہے، چل کے دیکھیے۔ جب وہاں پہنچا تو لوگ بتاتے گئے، یہ متوکل کی قبر، یہ معتز کی قبر، یہ مستعین کی قبر، یہ مہتدی کی قبر، ایک مرتبہ دیکھتا چلا جا رہا ہے، اجاڑ قبرستان، سنسان قبرستان، ویسے سدا قبرستان، تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ اس کے وزیر نے، جیسا کہ وزیروں کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے چاپلوسی کرنا، ایک مرتبہ کہا کہ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، ان دونوں کے روزے آپ نے دیکھے کتنے شان و شوکت والے، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، دولت آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس، اختیار آپ کے پاس، آپ بھی اپنی دولت کو لگائیے، ان روزوں کو، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو بنائیے، اعلان کیجیے کہ لوگ یہاں کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ ہی جملہ نکلا، تو پہلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد کہنے لگا کہ عائشہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں دونوں جہاں کی دولت لا کر متوکل کے یا ان جیسے دوسرے خلفاء کے خبروں پر مزار بنا دوں تب بھی یہاں پلٹ کے کوئی نہیں آئے گا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ جنہیں خدا عزت دیتا ہے اگر ان کی قبریں اتنی وحشت زدہ اور اجاڑ ہو جیسی میرے آبا و اجداد نے ان اماموں کی رکھی تھی تب بھی خدا عزت دیتا ہے تو آج یہ مزار میری آنکھوں کے سامنے, اور جنہیں خدا ذلت دیتا ہے اگر میں اپنی پوری حکومت لا کر ان کی قبروں کو عزت دینا چاہوں تو کوئی ان کی قبروں کے اوپر آنے کو تیار نہ ہوگا. اس لیے کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہ خلیفہ کہ ان کی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم بھی اگر عزت دینا چاہیں تو نہ ہماری حکومت کام آئے گی, نہ دولت کام آئے گی, نہ اختیار کام آئے گا. پھر کون صاحب اس نے ترکوں کو بنایا؟ جب بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل, تو ترک اتنے کٹر مومن کیسے بنے اور کیوں بنے؟ اور وہ ترک جو عباسی خلیفہ کے گرد جمع ہیں, عباسی خلیفہ کا دین تو شیعہ نہ تھا, یہ ہستی ہے ہمارے گیارہویں امام کی جس نے 6 سال کی قید میں کچھ اس طرح سے ترکوں کی قلب ماہیت کی, کچھ اس طرح سے ترکوں کو بدلا کہ وہی ترک اسلام کے سب سے کٹر خادم بن کے رہ گئے. یہ ایک عظیم احسان, بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ آقائے خمینی کے آج کے انقلاب کی بنیاد بھی اس کے اوپر رکھی جا سکتی ہے. یہ گیارہویں امام کا فیضان ہے کہ جو آج تک جاری ہے. یہ امام کا دوسرا احسان ہم پر کہ اتنی مستحکم امام ایمان کی جڑیں کر گئے کہ بڑی سے بڑی حکومت اس کو ختم نہ کر سکی, بلکہ بڑا دور اقتدار ہمارا آیا. اور جیسا کہ منتظمین کا ارادہ ہے کہ آئندہ سال ائمہ کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اس میں یہ تفصیل آئے گی. تو یہ گیارہویں امام کا دوسرا احسان ہے تمام مسلمانوں پر کہ وہی ترک اگر آج مخالف ہو جاتے تو یاد رکھیے نہ لبنان میں اسلام رہتا, نہ عراق میں اسلام رہتا, نہ ایران میں اسلام رہتا, نہ ہندوستان میں, نہ افغانستان میں. کم از کم ان 5 ممالک کا اسلام ترکوں کا مضمون منت, اور ترکوں کو اسلام بتایا ہمارے گیارہویں امام نے. تو یہ گیارہویں امام کا آج تک فیض جاری ہے کہ ہندوستان سے لے کر لبنان کے ساحل تک جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا امام ہی کی وجہ سے ہے. اسی لیے جو ترک صحیح معنوں میں شیعہ نہ ہوئے وہ بھی اسلام سے نہیں ہٹے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ متوکل کا اسلام اسلام نہیں بلکہ اس امام کا اسلام اسلام جو قید خانے کی تاریکی میں اس طرح کھڑا ہے کہ سر جھکائے ہوئے 6 سال اس نے گزار دیے, نہ لیٹ سکتا ہے, نہ پاؤں پھیلا سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, لیکن وہاں بھی اس کی یہ حالت کہ ایک نماز اس کی قضا نہ ہونے پائی. یہاں تک کہ حاکم وقت امام کی خدمت میں کیا پیش کرتے تھے؟ ایک چھوٹا سا پانی کا پیالہ اور ایک سوکھی روٹی. یہ صبح کو خلیفہ وقت اپنے ہاتھ سے قید خانے میں اتارتا تھا, 24 گھنٹے ایک روٹی اور ایک پانی کا پیالہ. اب ذرا امام کے مصائب کا اندازہ لگائیے, 6 سال میرے مولا نے گزارے, سورج کی روشنی نہیں, تازہ ہوا نہیں, رات کی چاندنی نہیں, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں, لیٹنے کی جگہ نہیں, اور 6 سال تک 24 گھنٹے ایک پیالہ پانی اور ایک سوکھی روٹی پر گیارہویں امام زندگی گزار رہے. لیکن اس کے بعد بھی تیمم کر کے گیارہویں امام نے 6 سال تک نمازیں پڑھی, ایک نماز قضا نہ ہونے پائی. ترکوں کے سامنے اسلام آیا, ترکوں کے سامنے حقیقت آئی, ترکوں کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا تو اگر وہ مکمل طور پر مومن نہ بنے تو بہرحال وہ اسلام کے دائرے سے نکلنے بھی نہ پائے. یہ ایک گیارہویں ایسا ایسا تمام مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. تو یہ گیارہویں امام کی دوسرا احسان ہم پر. اور تیسرا احسان ہم پر یہ کہ گیارہویں امام کو پتا تھا کہ میرے بعد غیبت امام کا زمانہ شروع ہو رہا ہے, اور حکومت وقت بھی بڑی صاحب تھی, بڑی ڈر رہی تھی. یہ 6 سال کا قید میں کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ 256 ہجری تک تو ان کو معلوم ہو گیا تھا. اور کیسے معلوم ہوا تھا؟ یہ بھی ایک تاریخ کے عجیب مظالم ہے جو کبھی ہم نے پڑھے ہی نہیں. 10ویں امام کی شہادت کے بعد حکم دیا گیا تھا فوج کو کہ 10ویں امام کے گھر میں داخل ہو جائے, اور دائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس گھر میں جتنی عورتیں ہیں جا کر دیکھ لے, کسی کے پیٹ میں بچہ تو نہیں, کسی کے یہاں حمل کے آثار تو نہیں. اور جب دائیوں نے دیکھا کیا گزر رہی ہوگی اس غیرت مند امام پر کہ جس کی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر, اور کتنا صبر کیا ہماری اور آپ کی خاطر. تو اب یہ ہے کہ جب دائیوں نے آ کر اطلاع دی کہ نہیں کسی عورت کے پیٹ میں حمل نہیں, تو انہیں کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ بیٹا گیارہویں امام کے یہاں پیدا ہوگا,
فوراً 11 امام کو گرفتار کر دیا، اس لیے کہ نہ امام اپنے گھر میں رہیں گے نہ ہی 12 امام کی ولادت کا انتظام ہوگا، اس لیے کہ 12 امام عیسیٰ کی طرح بے باپ کے نہ پیدا ہوں گے، پیغمبر کی پیشین گوئی ہے کہ باپ سے آئیں گے، تو اگر باپ کو گھر والوں کے قریب ہی نہ جانے دو تو کس طرح سے امام زمانہ کی ولادت ہوگی؟ اس ایک خیال کے تحت حکومت وقت نے 11 امام کو گھر والوں سے جدا کر دیا اور تمام زندگی قید خانے میں رکھا، لیکن یہ بھی اب ذرا دیکھیں کہ جب خدا اسباب پیدا کرتا، جب خدا کوئی کام کرتا ہے تو اسباب کس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ فرعون اپنے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا، یہی واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن کیونکہ وقت بہت محدود ہے، صرف 32 منٹ رہ گئے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنا، اس لیے ہم یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے، آپ کو صرف اشارہ دے دیں گے کہ عیسائی راہب آتا، 4 سامرہ میں قحط پڑا، پانی نہیں برسا، عیسائی آتا، آنے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، بارش ہونے لگتی، دوسرے دن یہی کرتا ہے، پھر بارش ہونے لگتی، لوگوں کے عقیدے متزلزل ہونے لگے، ایک مرتبہ معتمد باللہ گھبرایا کہ یہ کیا ہو رہا، اگر لوگوں کا عقیدہ ہم سے ہٹ کر عیسائیت کی طرف چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں مانتے اس لیے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور جب مسلمان ہی نہ رہے تو ہماری خلافت کیسے رہے گی؟ اب وہ گھبرایا، اب وہ پریشان ہوا اور پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے، اس کے وزیر نے مشورہ دیا کہ اس وقت ابن الرضا سے رجوع کرو، وہی تمہارے مسئلے کو حل کرے گا، امام کو قید خانے سے نکالا گیا اور کہا کیا گیا، یہ اپنے رسول اللہ آپ کے جد کے دین پر بڑی مصیبت نازل ہو رہی، یہ نہیں کہا کہ ہمارا سب جو ہے وہ اس وقت دانا ٹول ہو رہا، ہمیں تخت کو بچانا، نہیں، آپ کے جد کے دین پر بڑی مصیبت نازل ہو رہی، آپ چل کر اپنے جد کی امت کو اس گمراہی سے بچائیے، خلیفہ نے اقرار کر لیا کہ دیکھو جد سے اس اسلام کو بچانے، ہم خلیفہ المسلمین کہلاتے ہیں لیکن اسلام کو بچانا ہمارے بس کی بات نہیں، اسلام کو بچانے والا بہرحال ہے وہی امام کہ جس کی امامت کا ہم انکار کر کے بیٹھے، خود بخود مان لیا کہ صحیح خلیفہ میں ہوں یا وہ قید خانے میں 6 زندگی گزارنے والا، امام گئے اور جا کر اس عیسائی راہب کے اس راز کا پردہ فاش کیا کہ وہ نبی کی ہڈی کی مدد سے بارش برساتا، روایت یہ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ کہا 11 امام نے کہ یہ نبی کی ہڈی کی مدد سے بارش برساتا ہے، روایت منقول بن مانا، ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو میں تو اسی نبی کا فرزند ہوں، میرا گوشت اس کا گوشت ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیاں ہیں، میں ابھی دعا کرتا ہوں اور دیکھو کہ خدا کس طریقے سے اپنے ابر رحمت برساتا ہے، امام کی دعا سے جب بارش ہوئی تو تمام سامرہ ایک مرتبہ امام کا حامی ہو گیا، سب کی نگاہ میں امام کی عزت بڑھ گئی اور لوگ گھبرا کے کہنے لگے کہ آج تک تو ہم انہیں پہچانتے ہی نہ تھے، اب لوگ امام کے پاس ملاقات کے لیے آنے لگے، اب اگر خلیفہ امام کو قید خانے میں پہنچا دیتا تو یہ تمام لوگ جو اس وقت بیدار ہو چکے ہیں خلیفہ کے لیے درد سر بن جائیں گے، خلیفہ مجبور ہوا کہ جب تک کہ یہ جوش لوگوں کا ٹھنڈا نہیں پڑتا، اسے بھی پتا تھا کہ مومن کا جوش سوڈے کے ابال کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اتنا پتا تھا کہ پلٹ کر دوبارہ میں امام کو قید کروں گا، لیکن جب تک کہ یہ جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ امام کو رہا کرتا، امام گھر میں آتے ہیں اور اسی دوران 15 255 ہجری کی رات آ جاتی ہے، امام زمانہ کی ولادت کا انتظام ہو جاتا ہے اور اس عرصے میں لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہوا اور امام کو دوبارہ گرفتار کر کے قید خانے میں پہنچا دیا گیا، 1.5 کی رہائی تھی ہمارے 11 امام کی، لیکن اس رہائی نے کتنا بڑا فائدہ پہنچایا کہ امام زمانہ کی ولادت کا انتظام ہو گیا، یہ مصلحتِ الٰہی، یہ خدا کا اسباب پیدا کرنا کہ وہی حکومت جس نے اب تک گرفتار کر کے رکھا تھا آج مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے امام کو رہا کر رہی، تو امام قید خانے میں اور اس قید خانے میں جہاں سر اٹھانے کی جگہ نہیں وہاں امام نے ہم پر ایک احسان کیا، اور کیا احسان کیا، حکم دیا کہ جتنے بھی مسائل فقہ ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور جب جمع کیے گئے تو پتا چلا کہ 4 مسائل نامکمل، باب الجہاد، باب الحدود، باب الرضاعہ، باب المیراث، رضاعت کے مسائل، دودھ پلانے کی، میراث کے مسائل، حدود کے مسائل اور دیات کے مسائل، 11 امام نے خدا سے خود اپنی نگرانی میں یہ تمام مسائل تحریر فرمائے تاکہ میری غیر موجودگی کے بعد میرے ماننے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، اپنی نگرانی میں 11 امام مسائل مکمل کرا رہے ہیں، اور جب مسائل مکمل ہو گئے تو ایک مرتبہ اعلان کر دیا، فاما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لامر مولى فلل عوام ان يقلدوا، میں نے تمام مسائل علماء کو بتا دیے، اب لوگوں کی یہ ذمہ داری
کہ ہر اس عالم کی تقلید کریں کہ جو مسائل سے واقف ہے اور عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار. امام نے سلسلہ تقلید کو قائم کیا اور گیارہ امام کی زندگی میں صحیح معنوں میں تقلید کا سلسلہ قائم ہوا تھا. اور وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ گیارہویں امام کا زمانہ اتنا نازک زمانہ تھا، امام قید خانے میں کوئی آتا ہے تو رات کی تاریکی میں رشوت دے کر قید خانے پہنچ جاتا ہے. ایسے وقت میں مومنوں کے لیے خمس نکال کر امام تک بھجوانا اور اپنے مسائل امام سے دریافت کرانا کتنا مشکل تھا، لوگ بڑے پریشان تھے. تو امام نے پہلی مرتبہ یہ سلسلہ باضابطہ طور پر قائم کیا. اگرچہ چھٹے امام بھی قائم کر چکے تھے، ساتویں امام بھی، لیکن صحیح معنوں میں باضابطہ طور پر گیارہویں امام نے علماء سے رجوع کا مشورہ دیا. اور اس سے پہلے گیارہویں امام عالم کا مقام ہمیں بتا گئے. آج کے دور میں عالم کی پگڑی اچھالنا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ آسان کام، کہ اور کوئی کام کرو یا نہ کرو یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، نہ کوئی اعتراض کرے گا، نہ کوئی برا کہے گا، بلکہ ہم دو باتیں کہیں گے لوگ دو ہزار باتیں نکال کے لے آئیں گے. لیکن گیارہویں امام جانتے کہ جب تک کہ علماء موجود ہیں اس وقت تک میرے مومن صحیح، اور جہاں عالم کے دامن کو مومنوں نے چھوڑا وہاں بگڑ جائیں گے. اسی لیے وہ جو ڈیڑھ مہینے کی رہائی تھی اس میں واقعہ یہ ہے کہ امام بیٹھے، ایک مرتبہ امام بیٹھے تھے، امام کے گرد ان کے تمام گھر والے، چچا بھی ہیں، رشتے کے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، رشتے کے بھتیجے بھی ہیں. بیٹے تو ایک ہی تھے جو اس وقت تک دنیا میں تشریف نہ لائے، غرض دیے کہ مختلف رشتے دار. اتنے میں لوگوں نے دیکھا رشتے دار آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام سامنے بٹھاتے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک ہستی آئی. اس ہستی کا آنا ہے کہ امام اپنے مقام سے کھڑے اور کھڑے ہو کر دروازے کی طرف بڑھے، دروازے کے قریب جا کر دروازے پر اس کا استقبال کیا. استقبال کر کے ایک مرتبہ سلام میں پہل کی، پہلے امام نے سلام کیا اور اس نے انتہائی شرمندہ ہو کر امام کے سلام کا جواب دیا. امام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لے کر آئے اور لانے کے بعد جہاں بیٹھے اس مسند پر اپنے دائیں ہاتھ پر اس شخص کو بٹھایا. امام کے سامنے بیٹھنے والا مجمع ایک مرتبہ تڑپ اٹھا، ایک مرتبہ بے چین ہو گیا، ایک مرتبہ غصہ آ گیا. ایک سب نے کہا کہ یقنا رسول اللہ، یہاں ایک سے ایک حقیقی سادات موجود ہیں، رسول کے رشتے دار موجود ہیں، رسول کے خاندان سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں. آپ نے نہ کسی کا استقبال کیا، نہ کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، نہ کسی کو اس طرح لے کے آئے. اس شخص میں کیا خصوصیت تھی جو آپ اتنی عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے؟ امام نے کہا تم نہیں جانتے، یہ قوم کا رہنے والا ایک عالم دین ہے، اور چونکہ یہ ایک عالم ہے اس لیے میں نے اتنی عزت کی. سادات کرام گھبرا گئے. ایک مرتبہ کہا یبنا رسول اللہ، یہ ایک عالم ہے، اس عالم کو آپ ہم پر فضیلت دے رہے، اس عالم کو آپ ہم پر تفوق قرار دے رہے، اس عالم کو آپ ہم سے بڑھ کر سمجھ رہے. امام نے کہا کہ یقیناً، یاد رکھو یہ عالم تم میں سے ہر ایک سے کئی گنا بلند ہے. تمہیں نہیں پتا میری غیر موجودگی میں یہی عالم تو ہوں گے جو میرے مومنوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے، یہی عالم تو ہوں گے جو مومنوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کر کے انہیں امام زمانہ سے منسلک رکھیں گے. تو امام اتنی عزت کر رہے علماء دین کی اور اتنا اعتماد کر رہے کہ امام نے اپنے نائب ابو جعفر عثمان ابن سعید کو مقرر کیا اور تمام دنیا کے مومنوں کو حکم دیا کہ جتنا خمس لانا ہے لا کر ان کے حوالے کرو، جتنے مسئلے پوچھنا ہے ان سے پوچھو، کوئی میرے پاس براہ راست آ کر مسئلہ نہ پوچھے. امام نے انتہائی سختی کی، لوگوں نے مسئلے امام سے پوچھے بھی، امام نے جواب بھی دیا، لیکن 95% مسئلے ابو جعفر عثمان ابن سعید کے ذریعے سے پوچھے جاتے تھے. اور ابو جعفر عثمان ابن سعید کیا کرتے تھے؟ خمس ان کے پاس جمع ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اس پرآشوب دور کے متوکل کے مظالم برداشت کرنے والے مومن تھے، کہ جو جانتے تھے کہ خمس نکالنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہم نے خلیفہ وقت کو تسلیم نہیں کیا. اس زمانے میں جس نے خمس امام کو بھجوایا یہ تسلیم کر لیا جاتا تھا، یہ مان لیا جاتا تھا کہ یہ حکومت کو نہیں مانتا ہے بلکہ امام کو مانتا ہے. لیکن اس زمانے کے مومن اپنی جان خطرے میں دیکھ کر بھی خمس امام کو بھجوایا کرتے تھے. اور آج کے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ مومن جیسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. بہرحال عثمان ابن سعید کے پاس تمام دنیا کا خمس آتا اور تمام مسائل آتے ہیں، جتنے مسائل وہ خود حل کر سکتے ہیں جواب لکھ کر دیتے ہیں اور اس مسئلے پر سیاہ عمل کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ امام موجود ہے میں تم سے کیوں پوچھوں، نہیں، عالم سے پوچھنا ایسا ہے کہ جیسے امام سے پوچھنا ہے. لیکن ابو جعفر عثمان ابن سعید، اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، حکومت کے وقت چوکنا ہو گئی، اس کے پاس لوگوں کی اتنی آمد و رفت کیوں ہے، کہیں یہ ہمارے خلاف تو نہیں؟ تو عثمان ابن سعید کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً ایک عجیب کام کرنا پڑا. انہوں نے بغداد کے بازار میں روغنیات کی دکان کھول لی کہ تمام دن روغن فروخت کرتے ہیں. اور روغن کیوں فروخت کرتے ہیں؟ روغن فروخت کرنا نہ ان کا مقصد تھا نہ مطلب تھا اور نہ ایک عالم کی شان ہے. ائمہ نے اپنی حدیث میں کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ عالم اپنے مرتبے کے مطابق کام کرے. یہاں تک کہ ایک روایت تو ایسی ہے کہ ہر ایک کی روزی دیتا ہے اس سوائے عالم کی روزی کے, کہ جس کی روزی کو خدا نے مومنوں کے کاندھوں پہ ڈال دیا. بہرحال یہ موضوع بڑا نازک اور جذباتی موضوع ہے, آپ کچھ اور مطلب نہ نکال لیں اس لیے اس سے قطع نظر. ابو جعفر عثمان ابن سعید نے اب تک کوئی کام نہیں کیا تھا, وہی خمس کے پیسے استعمال کر رہے تھے. اب چاہے ہم انہیں خود کہیں لیکن امام تو انہیں اپنا نائب قرار دے رہے تھے. اب روغنیات کی دکان کیوں کھولی؟ کہ اب ان کو بہانہ مل گیا. اب تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں, ہم کو اس کی دکان سے روغن خریدنا ہے, اس کا روغن ہمیں بڑا پسند ہے. اور ان آنے والوں کے اندر 50% وہ جو روغن خریدنے نہیں آتے بلکہ خمس اور مسائل دینے آتے ہیں. آئے چپکے سے خمس کی تھیلی پکڑائی, مسائل کا پرچہ دیا, روغن کو خریدا چلے. 10 دن کے بعد دوبارہ آئے, اپنے مسائل کے جواب کو لے کے چلے گئے. اس عجیب طریقے سے امام اس زمانے کے مومنوں کو تربیت دے رہے تھے کہ امام موجود ہے لیکن عالم کی طرف رجوع کرے. اسی لیے ہمارے علماء نے ایک چوتھی چیز 11ویں امام کے سلسلے میں یہ لکھی کہ ہمارے 11ویں امام کی قید کا ایک سبب یہ بھی کہ مومنین غیبت سے عادی ہو جائیں. اب تک تو مومن اس کے عادی تھے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا سیدھے پہنچے مدینہ یا کاظمین یا سامرہ اور امام سے مسئلہ پوچھ لیا. اب آہستہ آہستہ ان کو عادی کیا جا رہا کہ امام ہیں لیکن تم سے ملاقات نہیں کریں گے. اگلا اسٹیپ آیا غیبت صغرا کہ امام تہخانے کے اندر یا کسی اور مقام پر ہیں, تم سے ملاقات نہیں کریں گے. اور آخری اسٹیپ یہ آیا کہ امام ہیں غائب ہیں لیکن تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں. تو 11ویں امام کی قید نے ایک طرف تو ترکوں کو مومن بنایا, دوسری طرف شیعوں کو اتنی طاقت دی کہ اب حکومت 11ویں امام کو گرفتار کر کے شیعوں کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی. مظالم کیے, بڑے مظالم کیے, لیکن اب وہ کیفیت نہ رہی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص تو ہمارے ہاتھ میں ہے, جب امام زمانہ پیدا نہیں ہوں گے تو یہ شیعت خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گی. چنانچہ 11ویں امام کی قید نے دوسری طرف مومنوں کو اتنی طاقت دی کہ 328 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی, 337 ہجری میں مسلمانوں کی ایک طاقتور ترین سلطنت آل سویا کی شکل میں شیعوں نے قائم کر لی. تیسری طرف 11ویں امام نے لوگوں کو غیبت کا عادی بنایا, علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. چوتھی طرف جتنی کتابیں نامکمل تھی صفا کی, جتنے مسئلے رہ گئے تھے ان کو مکمل کرایا. اور اس کے بعد مثلا فضل ابن شادان 8ویں امام کے بہت بڑے صحابی, 180 کتابیں انہوں نے اس زمانے میں ہمارے مذہب کے بارے میں لکھی تھی اور ساری کی ساری 8ویں امام سے سن سن کے لکھی تھی. اور ایک چیز اسی سے متعلقہ فضل ابن شادان سے کہ جرمنی کے اندر حیدرآباد کے نظام کالج کے پرنسپل جرمنی کے اندر گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, جواہر الاسرار میں روایت موجود ہے, تو انہوں نے وہاں 8ویں امام کی ایک تصنیف جرمنی زبان میں دیکھی. فضل ابن شازان نے 8ویں امام کے 8ویں امام سے سن کر ایک کتاب لکھی, اس کا جرمن ترجمہ انہوں نے دیکھا اور ابھی بھی وہ کتاب بالکل غائب ہے, اس لیے کہ اسے جلا دیا گیا شیخ صوفی کے مکتب میں. اور جب انہوں نے جرمن زبان سیکھی کچھ عرصے وہاں رہ کر اور اس کتاب کو پڑھا تو وہ کتاب پوری اس موضوع پر تھی کہ ایٹم کیا چیز ہے اور ایٹمی بم کس طرح بنایا جاتا ہے اور ایٹامک انرجی سے انسان کس طرح کام لے سکتا ہے. یہ جرمن زبان کے اندر 8ویں امام کا ایک کتاب کیا فضل ابن شازان کے حوالے سے انہوں نے دیکھا تھا. 180 ایسی ہی کتابیں انہوں نے لکھی فضل ابن شازان. 11ویں امام نے کہا کہ اب وہ تمام کتابیں لائی جائیں. جب کتابیں لائی گئیں تو امام نے ساری کتابیں پڑھی اور کتابیں پڑھ کر اپنی مہر لگائی کہ ہاں یہ تمام کتابیں صحیح ہیں, میرے مومنین ان کتابوں پر عمل کر سکتے ہیں. وہ تو بعد کا زمانہ تھا. اگر ائمہ کے بعد کی تاریخ آپ کے سامنے آئی تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیخ صوفی کا کتب خانہ جس میں یہ تمام کتابیں تھیں 7 مرتبہ جلایا گیا اور ان کی ان تمام کتابوں کو ختم کر دیا گیا. تو یہ 11ویں امام قید کی حالت ہے, کھڑے ہونے کا موقع نہیں, بیٹھنے کا موقع نہیں, دیکھنے کا موقع نہیں, ایک پانی کا پیالہ, ایک سوکھی روٹی اور اس کے بعد بھی کیا کیفیت. احمد ابن اسحاق جس کی روایت ابتدا میں ہم نے بیان کی, احمد ابن اسحاق جب اس قید خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا امام کے چہرے کا رنگ انتہائی زرد, حضرات نے کہا جسنا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا کیفیت؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ امام نے گفتگو کی لیکن انتہائی کمزور آواز میں. میں نے حضرات نے کہا کہ یسنا رسول اللہ، آپ پر تو زہر کا اثر لگ رہا. امام نے کہا کہ اے احمد ابن اسحاق، یہ پہلا موقع نہیں ہے، کئی مرتبہ اسی طرح مجھے زہر دیا گیا. اب ایک روٹی اور ایک پانی کا پیالہ ملتا ہے اور وہ بھی زہر آلود، کس طرح میرے مولا نے قید خانے میں زندگی گزاری ہوگی؟ اور یہ یاد رکھیے، وہاں کوئی طبیب نہیں آتا تھا علاج کے لیے. اسی حالت میں، اسی تکلیف و اذیت کے ساتھ امام بیمار بھی پڑتے تھے اور صحت یاب بھی ہو جاتے تھے. کوئی تیمارداری کرنے والا بھی نہ تھا. اتنے مظالم برداشت کر رہے، لیکن ذرا دیکھیں 6 سال کی امامت میں کتنا کنٹریبیوشن. کہ ایک طرف ترکوں کو مومن بنایا جا رہا، دوسری طرف تمام کتابیں مکمل کی جا رہی ہیں، تیسری طرف عثمان ابن سعید کی روغنیات کی دکان کے مسئلے آتے ہیں، ان مسئلوں کو حل کیا جا رہا، چوتھی طرف اپنے تمام کے تمام مومنین کو جو مسئلے براہ راست آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا، پانچویں طرف فضل ابن شادان کی 180 کتابیں دیکھی جا رہی. غرض یہ کہ 6 سال کی زندگی، اور اس 6 سال کی زندگی میں زہر تو بے شمار مقامات پر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی 2 مرتبہ امام کو علل اعلان قتل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلا مقام تفصیل کے جانے کا وقت نہیں ہے، مستعین باللہ جو معتز باللہ کا ولی عہد تھا، اس کے پاس ایک خچر آیا، انتہائی سرکش خچر، انتہائی ویسی خچر جو کسی سوار کو بیٹھنے نہ دے اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسے زندہ نہ چھوڑے. مستعین باللہ نے 8ویں 11ویں امام کو قید خانے سے بلایا اور بلا کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہ تحفہ پیش کیا، یہ اپنا رسول اللہ بڑا خوبصورت خچر آیا ہے. میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا قیمتی تحفے کا حقدار سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں انتہائی احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں. بالکل اس طرح جس طرح کا آج کا ایک مومن بغیر خمس نکالتے ہوئے امام کے سامنے نظر و نیاز رکھتا ہے کہ مولا، یہ لیجیے، میں چوری کا مال یا ڈکیتی کا مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میری نگاہ میں آپ سے بہتر معاذ اللہ اس کا کوئی حقدار نہیں. خمس نہ نکالو تو وہ مال چوری کا مال بن جاتا ہے، 5واں حصہ تو سادات کا ہے. بہرحال مستعین باللہ نے ایک مرتبہ یہ گھوڑا پیش کیا، امام نے اس گھوڑے کو دیکھا، روایت یہ ہے کہ اس گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ وہ امام جس کی امامت انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی ہے، تو خچر کو وہ ویسی خچر، وہ سرکش گھوڑا رام ہوتا ہے، اور ایسا رام ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، لوگ دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام کا چراغ حیات گل ہو جائے گا، مگر امام نے تو اس گھوڑے کو بھی رام کر دیا، وہ گھوڑا تھا رام ہو گیا. مگر یہ ظالم خلیفہ تھے کہ ہر قسم کا معجزہ دیکھتے ہیں اور تس سے مس نہیں ہوتے، یہاں تک کہ عیسائی ان کی امامت کا اعتقاد اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے. بطریق یا فطرت، روایتوں میں مختلف الفاظ، اس کا واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں. راوی ہے بطریق، وہ یہ کہتا ہے کہ متوکل کا جو خاص طبیب تھا، میں اس کا شاگرد تھا. پرانے زمانے میں ایک عام رواج یہ تھا کہ انسان اپنے جسم سے گندا خون نکلوایا کرتا، چنانچہ فسق کھلوائی جاتی تھی، رگ کٹوائی جاتی تھی، اس میں سے گندا خون یا تھوڑا سا خون نکال لیا جاتا، جس سے انسان کی صحت انتہائی متوازن اور صحیح رہتی. اب روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ، یہ وہ دور ہے کہ جب امام کو رہائی مل گئی، اس 1.5 ماہ کی رہائی میں امام نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا. امام کو رہائی مل گئی، اب روایتوں میں یہ ہے کہ امام نے ایک مرتبہ متوکل کے خاص طبیب کو پیغام بھیجا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی فسق کھلواؤں، جو تمہارا ایک بہترین شاگرد ہو اس شاگرد کو میرے پاس بھجوا دینا. اس نے بطریق جو اس کا یہ شاگرد ہے اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ امام کے پاس. وہ بطریق طبیب وہ بطریق چلا اور آیا امام کے پاس. آنے کے بعد امام نے اسے مہمان ٹھہرایا. وہ کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت آیا، امام نے فسق کھلوائی اور امام کے جسم سے خون نکلا، اتنا خون کہ پورا تسلا، پورا برتن خون سے پر ہو گیا. اس کے بعد خون کا سلسلہ بند ہو گیا، امام چلے. رات کا وقت آیا، امام نے دوبارہ فسق کھلوائی، پھر اتنا خون نکلا کہ پورا برتن خون سے بھر گیا، امام نے خون کا سلسلہ بند کیا اور اس کے بعد چلے. صبح کا وقت آیا، تیسری مرتبہ فسق کھلوائی، پھر تیسری مرتبہ خون نکلا، اتنا خون کہ پورا برتن اس سے بھر گیا. لیکن عجیب بات کہ اب کی دفعہ جو خون نکلا وہ سرخ خون نہیں تھا بلکہ سفید خون تھا. میں نے یہ منظر دیکھا اور واپس آیا، امام نے مجھے رخصت کیا، تحفہ دے کر، میرا معاوضہ دے کر، اور میں واپس اپنے استاد کے پاس آیا. جب میں واپس اپنے استاد کے پاس پہنچا تو ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ کیا گزری. میں نے کیفیت بتائی، اس کو سنتے ہی میرا استاد حیران ہو گیا. حیران ہو کر کہتا ہے کہ اے شخص جتنا تو نے بتایا کہ تین برتن خون سے بھر گئے اتنا تو خون ایک انسان کے جسم میں نہیں ہوتا. ارے اگر خون کی ندی بھی کسی کے جسم میں بہ رہی ہو تب بھی اتنا خون تو کسی کے جسم میں نہیں آ سکتا. اور یہ تو نے کیا کہا کہ سفید خون, اور وہ ٹھہر گیا, وہ چٹک گیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے, کل صبح میں تیرے پاس آؤں گا. وہ گیا, رات بھر تحقیق کرتا رہا, صبح سویرے آیا اور آ کر کہا کہ تو ایسا کر کہ میرا بھی ایک استاد کھلا مقام پر رہتا جو عیسائیوں میں سب سے بڑا طبیب ہے اس کے پاس میرا خط لے کے جا, وہ تجھے بتائے گا کہ یہ کیا راز. اب روایت یہ ہے کہ یہ شخص چلا بڑی زحمتیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچا اور اس عیسائی طبیب کو آواز دی. وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا, 150 سال سے زیادہ کی عمر تھی. اس نے اوپر سے سوال کیا کہ کون ہے, اس نے اپنی کیفیت بتائی, اس نے اوپر سے ٹوکری لٹکائی, کہا کہ خط بھیجے اپنے استاد کا. وہ خط پڑھتا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص تیزی کے ساتھ لباس بدل کر نیچے آیا اور کہا کہ ذرا جلدی سے مجھے بتا کہ کس شخص کا تو علاج کر کے آیا. میں نے کہا کہ وہ تو سامرہ میں ہے. کہا کہ ابھی چل میرے ساتھ, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور میرے ساتھ وہ بوڑھا شخص جس سے اوپر سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا, پتا نہیں کیا جوش پیدا ہو گیا کہ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے سامرہ پہنچا. سامرہ پہنچنے کے بعد میں اسے سیدھا امام کے در دولت پر لے گیا, دروازے کو کھٹکھٹایا, ادھر دروازے کو کھٹکھٹایا, ادھر غلام آیا, مجھ سے کہا کہ تو ٹھہر, اور اس نے کہا کہ چل امام, بڑی دیر سے تیرا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ کہہ کر اسے لے کر چلا گیا. اب میں حیران, میں پریشان کہ یہ وہ طبیب کہ میں بھی آج تک اس کو نہیں جانتا تھا, اور امام کا غلام یہ کہہ رہا کہ بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ واپس آیا, عیسائیوں والا لباس بدل چکا ہے, مسلمانوں والا سفید لباس پہن کے باہر نکلا, میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا کہ میں تیرا انتہائی شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے عیسیٰ ابن مریم سے ملا دیا. میں نے گھبرا کے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اب یہ غور کیجئے کہ کہنے والا عیسائی, اس کی نگاہ میں عیسیٰ کا مقام. ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ نہ صحیح, عیسیٰ کی ہم نظیر صحیح, عیسیٰ کا ہم مثل صحیح, کیا تجھے نہیں پتا کہ سوائے عیسیٰ کے اور سوائے اس شخص کے کسی کے جسم میں سفید خون نہیں ہوتا. یاد رکھ, میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر آج عیسیٰ ہوتے تو وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے, اور اسی لیے میں اس وقت سے مسلمان ہوتا ہوں اور اب اسی حالت میں موت کو طلب کرتا ہوں. تو عیسائی تک مومن ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہ ظالم بادشاہ یہ دیکھ رہے کہ درندے مومن ہو گئے, یہ دیکھ رہے کہ عیسائی مومن ہو گئے, لیکن نہ ان کو سیدھے راستے پہ آنا تھا نہ یہ آئے. لیکن وہ تو تھے ہی غلط, ہم مومنوں کو کیا ہو گیا, ہم اپنے امام کے حکم کی کیوں پابندی نہیں کرتے؟ کیونکہ روایت یہ ہے کہ قید و خانے سے امام خط لکھتے ہیں اپنے ایک ساتھی کو. ذرا دیکھیں اور بار بار ذہن میں یہ تصور رکھتے ہوئے گفتگو سنیں کہ یہ کون سا قید و خانہ ہے. اس سے پہلے امام مومن کی علامتیں بتا چکے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا, مولا مومن کی علامتیں کیا ہیں؟ امام نے کہا 10 علامتیں. جس مومن میں 10 باتیں پائی جائیں لیکن اصول اور فروع کے ساتھ ساتھ, اصول دین کو مانتا ہو, واجبات کو عمل کرتا ہو, اس کے ساتھ 10 باتیں پائی جائیں وہ مومن. سوال کرنے والے نے پوچھا کون سی 10 باتیں؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں. 70 رکعت واجب نماز غیر مومن پڑھے, 51 رکعت نماز مومن پڑھتا نظر آئے گا. دوسری بات یہ کہ کربلا کی خاک کے اوپر سجدہ کرے, ہر خاک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن مومن کی علامت یہ کہ وہ کربلا کی خاک پہ سجدہ کرے. لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہم سجدگاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں. وہ چوتھے امام کی تقریر کا واقعہ کہ ہر مقام پر امام ایک تھیلی لے کے جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا مولا اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے مظلوم بابا کی قبر کی مٹی ہے, اس پر میں ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں. اور 11ویں امام کی نصیحت کہ میرا مومن وہ ہے کہ جو ہمیشہ کربلا کی خاک پہ سجدہ کرے. اور تیسری علامت مومن یہ کہ ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنے گا. چوتھی علامت یہ کہ اذان اور اقامت کے ہر جملے کو 2-2 مرتبہ کہے گا. پانچویں علامت یہ کہ اذان میں اور اقامت میں حیا علی خیر العمل ضرور کہے گا. چھٹی علامت یہ کہ وہ ہر نماز کے اندر بسم اللہ کو ہمیشہ آواز بلند سے پڑھے گا. ساتویں علامت یہ کہ ظہرین کی نماز سردی چھانے سے پہلے پہلے اور صبح کی نماز تاروں کو ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ لے گا. مولا تو اتنی تاکید کر رہے ہیں اور مومن ہے کہ نماز
ہی نہیں پڑتا, زردی اور تاروں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مومن کی علامت یہ کہ ظہرین کی نماز سورج پر زردی آنے سے پہلے اور صبح کی نماز تارے چھانے سے پہلے پڑھ لے گا. اور اس کے بعد میرے مومن کی اگلی علامت یہ, آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ ہر نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھے گا. نویں علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بالوں اور داڑھی میں خضاب لگائے گا. اور آخری علامت یہ ہے کہ ہر نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں پڑھے گا. یہ مولا اپنے مومن کی علامت بتا رہے. اور دوسری طرف ایک مرتبہ امام اپنے صحابی کو خط لکھ رہے, قید خانے سے پھنس گیا. وہ قید خانہ کے جہاں کی غذا آپ نے سنی, جہاں کا آرام آپ نے سنا, جہاں کے زہر کی کیفیت آپ نے سنی, ایسے قید خانے سے پھنس جا رہا قوم کے ایک مومن کے نام, اور کہا کہ اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میرا یہ پیغام میرے ہر مومن تک پہنچا دو, بے تقوی اللہ, میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ تقوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کے قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. دیکھتے چلے کہ مومن اس میں سے ہر چیز کو چھوڑنے کا عادی, اور امام قید خانے کی تاریکی میں بتا رہے کہ میرا مومن وہ اقام الصلاۃ نمازوں کو قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں, وہ ایتاء الزکاۃ اور زکات کے ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں. کیونکہ یاد رکھو فإن لا تقبل الصلاۃ من مانع الزکاۃ, نمازوں پہ نمازیں پڑھ ڈالو, اگر زکات نہیں دیتے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور چھٹے امام کی روایت ذہن میں رہے کہ خمس بھی زکات کے لفظ کے اندر شامل, تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ زکات دو, اگر زکات نہیں دی تو تمہاری نمازیں بھی کسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی. وہ اسی کا بے مغفرت الذنب, اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. ذرا دیکھیں امام معصومیت ہم سے نہیں چاہتے, یہ نہیں کہتے کہ گناہ کرو ہی نہیں, نہیں گناہ ہو سکتا ہے لیکن بے مغفرت الذنب, ادھر گناہ ہو اور ادھر تمہارے دل سے توبہ نکلے. اور اس کے بعد امام کا سلسلہ تکلم آگے بڑھتا ہے, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی وصیت, والحلم عند الجہل, جاہل اگر تمہارے سامنے بس زبانی کرے تم اپنے غصے کو دبا کر بیٹھ جاؤ, کہ بس زبانی کا جواب بس زبانی سے نہ دو. وہ مواسات الاقوان, اور بھائیوں کے حق کو ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. وہ سیفی حوائجہم, اور ان کی جتنی حاجتیں تم پوری کر سکتے ہو ان حاجتوں کو پورا کرو. اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اجتناب الفواحش, ہر فاحشہ چیز سے, ہر گندی چیز سے بچو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, ہر ایک کو نیکی کا پیغام دو, ہر ایک کو برائیوں سے روکو. وبالصلاۃ اللیل, اور نماز شب کا حکم دیتا ہوں. اور اس کے فوراً بعد گیارہویں امام کی اس وصیت کا ایک ٹکڑا کہ یاد رکھو نماز شب انا نبینا او اوصى علی بالصلاۃ اللیل, یاد رکھو کہ نبی نے بھی جو وصیت کی تھی علی کو وہ نماز شب کی وصیت کی تھی, اور کیا کہہ کر کی تھی, یا علی علیک بالصلاۃ اللیل, علیک بالصلاۃ اللیل, علیک بالصلاۃ اللیل, تین مرتبہ نبی نے کہا تھا کہ اے علی خبردار نماز شب نہ چھوٹنے پاس. من استصفى صلاۃ اللیل, جس نے نماز شب کو حقیر سمجھا, نماز شب کو کم اہمیت دی, فلیس منا, وہ ہم میں سے مومن نہیں ہو سکتا, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. چھٹے امام کی روایت کہ نماز شب تحسن الوجھ, چہرے کے حسن کو بڑھاتی ہے, تحسن الخلق, اخلاق کو بہتر کرتی ہے, خطیب الریح, انسان کے جسم کو خوشبودار بناتی ہے, صدر الرزق, رزق کے اندر اضافہ کرتی ہے, وہ ادا الدین, اور قرضے کو ادا کرتی ہے, وہ تذہب الہم, پریشانیوں کو دور کرتی ہے, وہ تجلو البصر, اور آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے. اور گیارہویں امام قید خانے کی تاریکی میں کہہ رہے کہ دیکھو نماز شب کو مت چھوڑنا. اور آخری چیز وہ علیک بالصبر و انتظار الفرج, اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ صبر کرتے رہو اور آنے والے امام کا انتظار کرتے رہو. اس لیے کہ نبی نے کہا فإن النبی, نبی نے کہا کیا کہا, ان افضل اعمال امتی الفرج, میری امت کا سب سے افضل ترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے, انتظار اس آنے والے کا. گیارہویں امام کی اس وصیت کا آخری خطرہ جو ہماری گفتگو کا بھی تقریباً اختتام, کہ وہ آنے والا زمین کو اس طرح عدلاً و قسطا, عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا, کما ولیت ظلمن و جورا, جس طرح زمین ظلم اور نا انصافی سے بھر چکی تھی, تو اس آنے والے کا انتظار کرتے رہو. اور ایک عجیب فقرہ, لا تزالو سیتنا فی الحزن, یاد رکھو ہمارے شیعوں کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ظہور امام نہ آ جائے. مصیبتیں برداشت کرنا پڑے گی. یہ امام قید خانے سے پیغام دے رہے اور اس پیغام کے کچھ ہی عرصے کے بعد پہلی ربیع الاول کو 260 ہجری کے سن میں خلیفہ معتمد نے امام کی خدمت میں زہر بھجوایا. روایت یہ ہے کہ خلیفہ عباسی خلیفہ اپنی ہر ممکن کوشش کر کے تھک گیا تو یکم ربیع الاول 260 ہجری کو امام کو زہر کھلوایا گیا اور قید خانے سے امام کو ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا. پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک آپ کے امام نے بستر پہ تڑپتے ہوئے گزارے تھے. 6 سال کی قید سے نکل کے آئے, پتا نہیں کتنی مرتبہ زہر دیا گیا تھا, لیکن یہ 8 دن اتنی تکلیف کے دن تھے, اتنی پریشانی کے دن تھے کہ روایت یہ ہے کہ ہر لمحے کے بعد امام کا جسم کانپنے لگتا. وہ صابر امام, اس کا جسم کس لیے کانپ رہا تھا؟ وہ اتنی شدید تکلیف امام کے جسم کے اندر ہو رہی تھی کہ 8 دن امام نے بستر پہ تڑپتے ہوئے گزارے. لیکن ہاں, ایک خاص بات, ادھر وقت نماز آیا اور ادھر امام اٹھ کے بیٹھ گئے, وضو کیا, نماز پڑھی اور نماز ختم ہوئی اور ایک مرتبہ پھر امام کا تڑپنا. اور روایت یہ ہے کہ اس وقت امام کے پاس ایک 12ویں امام تھے اور ایک کنیز تھی, ان دو کے علاوہ اور کوئی نہ تھا. یہاں تک کہ 8 ربیع الاول آئی اور ایک مرتبہ 8ویں امام نے تڑپتے تڑپتے اپنے بیٹے سے کہا کہ انتہائی شدید پیاس لگی ہے, پانی پلا دے. اور 12ویں امام نے اپنے باپ کی آخری خدمت کو انجام دیا, سراہی سے پانی انڈیل کر امام کو پانی پلایا. امام نے پانی پیا, بیٹے نے اپنے باپ کو پانی پلایا. یہ امام زمانہ تھے جو 11ویں امام کو پانی پلا رہے, اور ایک کربلا کا بیٹا تھا جس کی آنکھ کے سامنے اس کا بوڑھا باپ بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جا رہا. قدرت رکھتا ہے, اگر چاہے تو سید سجاد نہر فرات خیمے میں آ جائے, لیکن کتنا صبر اور کتنا ضبط تھا. اور یہی ضبط امام زمانہ کا ہے, آنکھ کے سامنے باپ تڑپ رہے, انگلی کا اشارہ کریں, عباسی خلیفہ کا محل زمین کے اوپر آ رہے, لیکن جانتے ہیں کہ کس چیز کا محل ہے. اور ایک مرتبہ بوڑھا باپ کہہ رہا کہ میرے بیٹے, آخری وقت آ گیا, یہاں سے چلا جا. کس طرح سے بیٹا اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑے, کسی امام پر اتنا بڑا امتحان گزرا ہے. کم از کم ہر امام نے اپنے باپ کے آخری وقت میں تو خدمت کی, لیکن یہ امام زمانہ کا پہلا امتحان کہ بوڑھا باپ بستر پہ تڑپ رہا اور بیٹے سے کہہ رہا کہ اے میرے بیٹے, اس وقت یہاں سے جانا مصلحت الہی ہے. اور بیٹا اپنے باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا. یاد رکھیے, یہی سب سے بڑی مصیبت ہے, ایک امام باپ کے لیے, ایک امام بیٹے کے لیے اپنے امام باپ کو اس حالت میں چھوڑ کے جانا. اور پھر اعلان ہوا, جب چند لمحوں کے بعد 11ویں امام شہید ہوئے, جنازہ تیار ہوا, حسب روایت حاکم وقت آیا, امام کے چہرے سے کفن کو ہٹایا, ایک مرتبہ گواہی دی, دیکھ لو ہم نے امام کو زہر دے کر یا کسی اور طرح شہید نہیں کیا, اور ایک ایک آدمی سے جھوٹی گواہی لی. اور امام کا جنازہ اٹھا اور سامرہ میں اس مقام پر پہنچا کہ جہاں 10ویں امام مدفون تھے. تمام سامرہ کے لوگ چیختے اور چلاتے ہوئے, سیاہ لباس پہنے ہوئے گھروں سے نکل آئے. اس حالت میں 11ویں امام کا جنازہ اٹھا کہ کسی امام کا جنازہ نہ اٹھا ہوگا, لیکن ہمیشہ 11ویں امام کا جنازہ دیکھ کے اس کربلا کے شہید کا تصور کر لیا کریں کہ جس کا بیٹا اس قابل بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بوڑھے بابا کا جنازہ اٹھا سکے. ہماری آج کی گفتگو کچھ اعتبارات سے نامکمل ہے. بہرحال مسلسل تقریر کے باوجود اگر موضوع مکمل نہ ہو سکے تو اس میں غالباً ہمارا بھی اتنا قصور نہ ہوگا. انشاءاللہ اب صرف دو تقاریر جو یہاں پر رہ گئیں, ایک تقریر آئندہ ہفتے امام زمانہ کے بارے میں, لیکن اس کے ابتدائی 15 یا 20 منٹ ہم پورے سلسلہ امامت کا ہلکا سا جائزہ لیتے ہوئے ذات امام کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں. اور یقیناً اس کے اندر وہ تمام چیزیں زیر بحث آئیں گی جن کی لوگوں کے دل میں خواہش ہے, امام کے حالات اس وقت کے, امام کے آنے کی علامتیں, امام کی حکومت قائم ہونے کے بعد کا زمانہ, اور خصوصیت سے آج کل ہمارے اوپر اپنے امام زمانہ کا کیا حق واجب ہے, کیا حق ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, تو اعلان کرنا اب امام زمانہ کے موضوع سے گفتگو کا آغاز ہوگا.